رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو الف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ادلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علنا والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدير منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ عز اسمہ کا فضل و کرم ہے اور اس کے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ خاص کرم ہے کہ آج ہم الحمدللہ ترتیب کے ساتھ درس محرم الحرام میں اسلامی بنیادی عقائد کو سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور ان بنیادی نظریات کو ذکر کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس کے تحفظ کے لیے حضور سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا. عقیدہ توحید پر دو نشستیں تفصیل کے ساتھ ضرورت توحید اور رد شرک پر گزر چکی. کل کی نشست اختصار کے ساتھ عقیدہ نبوت کے حوالے سے ایک عام شخص کے ذہن کے اندر وہ اصولی اور وہ بنیادی بحث کو کس انداز میں سمجھا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے کل کی نشست کے اندر اختصار کے ساتھ عقیدہ نبوت کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جنہیں تاج نبوت اور خلعت نبوت کے ساتھ آراستہ کر کے اس عالم رنگ و بو اور اس عالم آب و گل کے اندر مبوس فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں چنتا ہے، تو وہ چنیدہ اور وہ برگزیدہ بندوں کی کیا حیثیت، کیا مقام ہوتا ہے، اور جن کو نبی بنایا جاتا ہے ان کے نبوت کے ثبوت پر اور ان کے نبی ہونے کی اہمیت پر، ان کی وجاہت پر شرعی دلائل کیا ہوتے ہیں، اس پر ہم نے ایک اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کیا. اور وہی شعر جو اس کی مکمل تعبیر بنتا ہے کہ اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عقیدہ نبوت کے بعد ترتیب کے حوالے سے کیونکہ عقیدہ نبوت کو قبول کرنے کے ساتھ عقیدہ آخرت کا یقین متحقق ہو جاتا ہے، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم نے توحید کی بحث کے اندر اس پر بھی تفصیلاً اور اشارتاً دونوں طریقے سے ہم نے گفتگو کی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہی ایمان ہے. زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اسے یقین اور سچ جاننا، یہ ایمان. اب اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو جماعتیں سامنے آئیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قیامت کے آخری سرے تک اس پیغام کو محفوظ کرنا ہے، تو جن کے ذریعے اللہ رب العالمین اسے تحفظ دیتا ہے وہ تو خود جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو دینے کے بعد اس کے تحفظ کا معنوی سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن اس کا ظاہری سلسلہ جن سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے دین اور یہ دین کامل جس کا ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ وہ مکمل دین اور وہ نعمتوں کا اتمام اور نعمتوں کا مکمل ہونا اور قیامت تک، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے شخص تک اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کو پہنچانے کی یہ بنیادی جو ذمہ داری ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جن عظیم ہستیوں کو عطا فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کہ بڑی تمانیت کے ساتھ اور بڑی قربانی کے ساتھ، بڑے ایثار کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی شفافیت کے ساتھ، بڑی ثقات کے ساتھ اور بڑی امانت کے ساتھ اس دولت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کے تحفظوں کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی، جامع شہادت کو نوش کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنی ہر دل عزیز شے کی قربانی اس دین اور اس ہدایت کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عطا فرمائی.
سبحان اللہ.
اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ عقیدہ جو قطعیات اسلامیہ میں سے ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جو نبی پاک کی رسالت، اللہ کی توحید اور آخرت کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے بات یقین کرنا قرآن کے دلائل سے قطعی طور پر اس کے لیے ایمانی فرض قرار پاتی ہے کہ وہ جماعت صحابہ کا ادب کرے، ان کا لحاظ کرے، ان کی ثقات اور ان کی افضلیت اور ان کا مرتبہ اور مقام ساری خلق میں بعد انبیاء جو افضل اور اولا ہے اس کو دل و جان سے قبول کرے. اگر کوئی شخص ان کی ثقات، ان کی خدمات اور ان کی اہمیت کا اعتراف نہ کرے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور دراصل وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا منکر ہے. اس لیے کہ آج اسلام جو میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے، یہ صحابہ کرام کا تحفظ کیا ہوا طریقہ ہے کہ جس کے طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. قرآن کا تحفظ صحابہ کرام نے کیا، ہزاروں صحابہ کرام نے قرآن کے تحفظ کے لیے، شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور وہ محسنین جماعت ہے کہ آج اسلام جس ثقات کے ساتھ اور جس صحیح طریقے سے اور مضبوط بغیر کسی شک اور بغیر کسی آمیزش کے اسلام کی بنیادی تعلیمات جو آج ہم تک پہنچی ہے، اس کا صحیح ہونا اور آج قرآن و سنت کا اور دین کا اور اسلام کی بنیادی حقوق کا آج باقی رہنا، یہ خود صحابہ کرام کی صفات، ان کی صالحیت، ان کے متقی اور ان کے مخلص ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اسلام کے سب سے پہلے راوی بھی وہی ہیں اور انہی کی وساطت سے یہ دین آگے بڑھا ہے.
سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
تو لہذا جس شخص کے سینے کے اندر ان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں کبھی حضور کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اور جن کے دل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت و عقیدت اور ان کی شان و جلالت اور ان کی تعظیم و تکریم سے جس کا سینہ اس سے آباد ہو گیا، روشن ہو گیا، تو دراصل اس کے دل میں ایمان کا نور آیا تھا جس کا اظہار اس سے صحابہ کی محبت سے ہو رہا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جماعت صحابہ، صحابی حضور، صحابی یوں تو دو کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، سنگی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر جب یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو یہ اپنی استحاق کے ساتھ اور اس سے ہٹ کر اپنی اصطلاح پر جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ نیک، وہ پاکیزہ، وہ برگزیدہ لوگ کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، سرکار کی سنگت اٹھائی، سرکار کے ساتھیوں میں وہ رہے، تو ان کو باقاعدہ طور پر اسلامی لب و لہجے کے اندر جب صحابی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عام کوئی شخص، کوئی سنگی، کوئی دوست نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار صحابی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار دوست، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو بھی محفوظ کیا، اپنے محبوب پر اترنے والے قرآن کو بھی محفوظ کیا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو بھی محفوظ کیا. اور ایک نہیں، متعدد آیت کرام، آیت کریمہ کہ ہم اگر پڑھتے چلے جائیں تو کئی دن لگ جائیں، لیکن اس کے مفاہیم اور بالخصوص ان آیات کا تسلسل نہیں ختم ہوتا کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی شان اور ان کے مقام پر بیان فرمائی ہے. کیونکہ یہ دین خالص دین ہے اور آخر شریعت کا ضرور ہوا. دین تو حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے شروع ہو چکا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، لیکن وہ دین اپنے تمام تر تشریحات کے ساتھ، اپنے تمام تر حسن کے ساتھ، اور اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ، اور اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکمل کیا گیا. تو جن کی ذمہ داریاں لگائی گئی کہ وہ دین کے محافظ بنے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی صلاح کے لیے ذرائع بھی ایسے بنائے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دولت اور مال کماتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مال کو کمانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، اسے محفوظ کرنے کے لیے تیوری بھی اتنی مضبوط رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ چیز امانت آگے بڑھ سکے، اور آنے والی جو آپ کے ورثہ ہیں، جو آپ کے متعلقین ہیں، ان تک وہ چیز پہنچ سکے. تو وہ کب پہنچے گی؟ کہ جب وہ محفوظ قلعوں کے اندر، محفوظ جگہوں کے اندر وہ محفوظ رہے گی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کی ناموس عزت اور اپنے دین کی بقا اور قرآن کی بقا، ہدایات کو جن مضبوط لوگوں کے اندر محفوظ کیا، وہ جماعت صحابہ کرام. اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی تربیت کا مکمل اہتمام کیا، اور ان کی تربیت ایسی کرائی، اور ان کے ذہنوں اور قلوب کو امانت و صداقت اور اصل اخلاق باطنی کے اور انسانیت کے اصل خوبی اور کمال کے اس درجے پر کہا گیا، پہنچایا نبی پاک کی صحبت نے، کہ کہا گیا کہ جناب اگر کوئی نبی ہوتے تو پھر ایسے ہی ہو لوگ ہوتے. یعنی حضور کی صحبت نے ان کے ذہنوں کی تطہیر، صفائی، پاکیزگی، امانت، دیانت، شجاعت، اخلاق، سچائی اور صالحیت اور بزرگی، ان کو ایسی عطا حضور کی صحبت نے کی، اور وہ انسانیت کے شرف اور کمال میں اور اشرف انسان ہونے کے اس مقام پر وہ پہنچے ہیں کہ سوائے نبوت کے ان کے اندر سارے کمال صحبت مصطفیٰ سے آ
گئے.
یعنی یہ لفظ سے بڑا کیا لفظ بولا جا سکتا ہے کہ انبیاء، یعنی صرف نبوت کے وصف کے علاوہ سارے خصائل ان میں پیدا ہو گئے، سارے کمال ان میں پیدا ہو گئے، جس کا متقاضی تقویٰ ہے، تقویٰ جس چیز کو چاہتا ہے، قرب الہی کے جو ذرائع ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے جو ذرائع ہیں، اللہ کی محبوبیت کے جو ذرائع اور مداری جو درجے ہیں، وہ نبوت کے علاوہ سب ان میں اجاگر ہو گئے. تو اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایسے لوگ قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسی صحبتیں کس کو مہیا ہو، ایسے اخلاص کس کو مہیا ہو کہ جن کی تطہیر کا انتظام رسول اللہ خود فرما رہے ہوں، اور جن کی کامیابی کے مجھے عرش سے اللہ کا کلام لے کر اتر رہا
ہو.
قرآن کریم فرقان حمید نے آنے والے بندوں کے ذہنوں کو ہر شخص سے پاک کرنے کے لیے کہ یہ ضرور ہے کہ جو تم تک دین پہنچا رہے ہیں نبی کے بعد، وہ غیر نبی ہیں، لیکن شک نہ کرنا، ان کی تربیت ہم نے ایسی کروا دی ہے، ان کو ایسی اخلاق حسنہ اور انسانیت کے اصل کمال اور انسانیت کے اصل جوہر، جس کو قرآن نے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یوں تو آسمان کو بھی ہم نے بنایا، رب کہتا ہے زمین بھی ہم نے بنائی ہے، اور چرند پرند بھی ہم نے بنائے ہیں، عالم علوی کے اندر بھی ہمارے کمالات ہیں، عالم سفلی بھی ہمارے کمالات ہیں، یہ پہاڑوں کی سختی کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، یہ پھول کی شگفتگی کو بھی ہم نے ہی بنایا ہے، یہ
بیگو کے باغات کے رنگ، یہ سمراٹ کی مٹھاس بھی ہم نے ہی پیدا کی ہے، یہ سمندر کی گہرائیاں اس کے بھی خالق ہم ہے، بغیر ستون کے آسمان کی چادر کو پھیلا دینا اس پر بھی وہی حکیم دانا رب ہی غالب ہے۔ فرمایا ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے باوجود اپنی تخلیق میں ہم نے جس کو اپنی تخلیق کا شاہکار کہا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو باب انبیاء احسن تخلیق کا مصداق اگر کوئی جماعت بنتی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔
سارے شرف اور کمالات جو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اپنی تخلیق کے اندر اور اپنے کائنات کی کاریگری کے اندر جس کمال پر ہم نے کسی کو پہنچایا ہے، یوں تو تم آسمان کو دیکھ کر بھی متاثر ہو جاتے ہو، پھول کی شگفتگی کو دیکھ کر بھی متاثر ہو جاتے ہو، پھل کی چاشنی کو دیکھ کر بھی تمہاری عقل حیران ہو جاتی ہے، پہاڑ کی مضبوطی کو بھی دیکھ کر تمہاری گویا کہ فکر حیران ہو جاتی ہے، زمین کے پھیلاؤ کو دیکھ کر بھی تمہاری طبیعت حیران و شدر رہ جاتی ہے، یہ منہ کھولے سمندر کو دیکھ کر بھی تمہاری طبیعت حیران ہو جاتی ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر تم مہو حیرت ہو جاتے ہو کہ اس میں کمال کیا ہے، لیکن رب کہتا ہے یہ ساری کمال والی ہے، لیکن ہماری قدرت کو جو سب سے بڑا کمال ہے وہ انسان ہے۔
سبحان اللہ
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے جو انسان کو پیدا کیا یہ ہماری کائنات کا سب سے بڑا ماڈل ہے۔ اگر کوئی کہے رب کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے اختیار کیا ہے، اس کے کمال کیا ہے، تو فرمایا ماڈل کے طور پر ہم نے جس چیز کو آگے کیا وہ احسن تخلیق انسان ہے، تو وہ انسان جو احسن تخلیق پر پہنچے میں کہتا ہوں باب انبیاء وہ صحابہ کرام کی ذات۔ سارا حسن جو اپنے کمال پر پہنچتا ہے،
سبحان اللہ، سبحان،
شرافت جو اپنے کمال پر پہنچتی، امانت ایسی کہ اس کی پاسداری کے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اللہ کی محبت ایسی کہ غیر خدا کی طرف آنکھیں ذرا بھی نہ مل جائیں، اور استقامت ایسی کہ وجود کو کاٹ دیا جائے لیکن پنجے زمین سے نہ اٹھیں، فرمایا ایسی سلامت نہ تمہیں پہاڑوں میں نظر آئے گی، ایسے رازوں کی گہرائی نہ تمہیں سمندروں میں نظر آئے گی، ایسے شفقت اور محبت نہ تمہیں آسمانوں کی وسعت میں نظر آئے گی، فرمایا ایسی مٹھاس اور مہربانی نہ تمہیں ریشم میں نظر آئے گی، نہ باغات و پھولوں میں نظر آئے گی، ان تاغوش میں کرم نہ وہ ٹھنڈی جھونکوں کے اندر ہوگا جو کمال ہم نے اپنے محبوب کے صاحب کو عطا
فرمایا۔
ان میں کائنات کا ہر جوہر نظر آئے گا، ان میں پہاڑوں جیسی سلامت بھی نظر آئے گی، سمندروں جیسی گہرائی بھی نظر آئے گی، پھولوں جیسی شگفتگی بھی نظر آئے گی، پھل جیسی مٹھاس بھی نظر آئے گی، عطر جیسی خوشبو بھی نظر آئے گی، آسمان جیسی چھت بھی نظر آئے گی۔ فرمایا سارے کمالات ہمیں اپنے محبوب کی صحبت کے ذریعے محبوب کے اصحاب بتا احسن تقریب، یہ سارا مرادی معنی لفاظی نہیں ہے، احسن تقریب کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ جو رب کے بندے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آئے، رب کی صداقت کے جو آئینے ہیں، رب کے کمال کے جو آئینے ہیں، رب کے جمال کے جو آئینے بن گئے، رب کی محبت و شفقت کے جو آئینے بن گئے، وہ احسن تقریب ہے، باب انبیاء وہ تصویر جماعت صحابہ ہے۔ میرے دوستو اس فلسفے پر کیا، یہ جو میں لمبی گفتگو کر رہا ہوں یہ وقت کے اختصار پر، کہ اگر یہ نہ کرتا تو پھر ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنی پڑتی۔ یہ تمام آیات کے عنوان کا مضمون میں بنا کر آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن حضرات صحابہ اکرام کی صداقت پر، امانت پر، دیانت پر، بولیے سبحان اللہ، جملے سمجھنے میں لفاظی نہیں کر رہا، میں آپ کو عنوان گنوا رہا ہوں،
سبحان اللہ،
میں تقریر کے کسی سحر انداز کے اندر آپ کو میں کوئی جادو آپ کے سامنے نہیں پھیلا رہا، آپ کے ذہنوں کو خامخواہ متاثر نہیں کر رہا، قرآن مجید جو ماخذ دین ہے اس نے جو جماعت صحابہ کی افضلیت بتائی ہے، مقام بتایا ہے، میں اس کی عنوان بتا رہا ہوں، اسباق و سبق کو بتا رہا ہوں کہ ان کے مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اخلاق میں، کردار میں، صداقت میں، بزرگی میں، سلامت میں، اللہ سے تعلق میں جو امانت دار ہیں، رسول اللہ سے تعلق میں جو امانت دار ہیں، دین کے تعلق میں جو امانت دار ہیں، امت کے تعلق میں امانت دار ہیں، اگر باز رسول کوئی نمونہ اللہ کے دین کا دار ہے تو وہ صحابہ کرام۔
سبحان اللہ
کس طریقے پر، اس لیے یہی وہ محبت کا اور حقیقت کا، کرامت کا، عزت کا، تحقیق کا سرما ہے جس کو لگا کر جماعت صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ،
اور پھر قرآن کس طرح فیض دیتا ہے، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، فرمایا ہمارے پڑھنے والے قرآن کہتا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سے، اور بہت سے ہدایت پاتے،
جب تک مزاج وہ نہ بنایا جائے تو پھر بندے کا میدہ اگر خراب ہو تو اس کے لیے بادام کشمش بھی وبا بن جاتا ہے، اور میدہ اگر اس کا صحیح ہو تو سوکھی روٹی بھی اس کے لیے تریاگ بن جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے پہلے وہ حقیقی اور سترے مزاج بنائے جاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر بندے کو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک آیتیں اس کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچاتی ہے، اس کے اندر حقیقت کو پیدا کرتی ہے، صداقت کو پیدا کرتی ہے، سچائی کے لطائف کو روشن کرتی ہے، یقین کے دریچے اس پر روشن ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے ایک شخص ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے نور لے کر اپنے اندر صداقت کو روشن کرتا ہے، یقین کو روشن کرتا ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طبیعتوں کے اندر فرمانبرداری کا جوہر ہوتا ہے، حاصل کرنے کا جوہر ہوتا ہے، وہ نقد کے لیے قرآن نہیں پڑھتے بلکہ رب سے فیض لینے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگو، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات مبارکہ، وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ اللہ اکبر، جن کے بارے میں رسول اللہ خود کہہ گئے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، عمر ہوتا، علی ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ پر نبوت ختم کر دی۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، بات پکڑ نہیں سکتے، تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد تو تقریر ختم ہو جاتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ لیکن اللہ نے میرے بعد نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جو فضیلتیں ان چار یاروں کی بیان ہوئی ہے، ہم علم میں بڑے کوتا ہیں، ہم علم میں بڑے کمزور ہیں، ہم ذوق میں بڑے بیکار ہیں، ورنہ اس سے بڑی فضیلت کائنات میں اور ہو کیا سکتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، اس کے بعد تقریر کہاں ہو سکتی ہے، اور تقریر کس بات کا تقاضا کر سکتی ہے؟ حضرت گرامی کے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا، یعنی درجہ شرافت کے وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ان میں کوئی کمی ہے تو صرف نبوت کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مرتبہ یہ کہا گیا کہ نبی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ انسانیت کے غیر نبی کے جو شرف ہے، غیر نبی کے جو درجے ہیں، غیر نبی میں جو تقوی طہارت قرب الہی کے جو مدارج ہیں، وہ لوگوں میں مختلف نظر آتے ہیں، لیکن ان میں ہر ایک میں بدرجہ عتم، ایک ایک میں اپنے کمال کے ساتھ جمع ہے۔ تو غیر انبیاء میں جو چیزیں ہیں وہ تو سب ان کے اندر آ گئی ہیں، کہ اس سے بڑی صداقت، اس سے بڑی اگر کائنات میں اعتماد کا کوئی درجہ ہے، اگر کسی پر اعتماد کا کوئی درجہ، کوئی نصاب، کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تحقیق کا اور تعدیل کا اگر کوئی نصاب ہے کہ جس کے تحت ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کاروبار کرتے ہیں، بیٹی اپنے تحفظ کے لیے باپ کے ہونے پر اعتماد کرتی ہے، بیوی اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے اپنے شوہر پر اعتماد کرتی ہے، بچے اپنے جان کی پناہ کے لیے ماں کی ممتا پر اعتماد کرتے ہیں، میرے دوستو اگر یہ درجے اگر آپ بنائیں نا تو یہ بیک وقت ایک ایک صحابی کے اندر تمام درجے پائے جاتے ہیں۔ میں کتنی ستانی چلا کر آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پڑھنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھ کر پھر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خود ذکر کیا کہ جب یہ ذمہ داریاں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہو چکا کہ جب یہ ذمہ داریاں ان پر تفویض کرنی ہے، ان کو دینی ہے، اور ان کو اس ذمہ داری کے اوپر رکھنا ہے کہ وہ قرآن کو ان کے ذریعے محفوظ ہوگا، دین ان کے ذریعے محفوظ ہوگا، آنے والی امت تک دین ان تک پہنچے گا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی تربیت کے لیے یہ کمال کیا کہ وہ ایسے شرف والے لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کی صحبت میں تلاوت قرآن کو بھی پاتے ہیں، حکمت کو بھی سیکھتے ہیں، اور تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری عائد کی فریضہ نبوت میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرما محبوب ان میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ ایک عام قاری کی ہم تلاوت سنتے ہیں تو ہم تلاوت پر عاشق ہو جاتے ہیں، تو جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا ہوگا تو ان کی وابستگی قرآن کے ساتھ کیسی ہوگی؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
قرآن کے ایک مفہوم کا ایک بات کو بیان کر، قرآن کے مضامین میں سے کوئی نقطہ رس عالم، امام رازی جیسی شخصیت، اگر ان کے نکات کو پڑھ کر ہم قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے تو پھر قرآن سے عشق بڑھ جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کے تحت ہونے والے مضمون ملنے والے موضوعات اتنے ہیں کہ اگر ہم کسی مفسر کی کتاب اٹھاتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن میں بیان ہے اور اس کے واسطے سے ہمیں قرآن پر اعتماد بڑھ جاتا ہے. تو ایک عام عالم دین کے لیے وہ اگر قرآن کے رموز کو بیان کرے قرآن کے حقائق کو بیان کرے تو قرآن کے بیان کردہ اس تعلیم اس باریکی اس تحقیق اس سچائی اور اس نادر بات سے ہمیں قرآن پر اعتماد اور اپنے علمی فیضان میں کمال اور ہمیں اپنے تدبر کے اندر اپنے وسعت علم کے اندر کمال پیدا ہو جاتا ہے. تو جب رسول اللہ قرآن کے نکات کو بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے تو مجھے بتائیے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کو قرآن پر کیسا اعتماد ہوتا ہوگا اور ان کے دل کے اندر حکمت و چاشنی تدبر و تحقیق کے کیسے کیسے لطیفے روشن ہوتے ہیں. فرمایا طلوع علیہم محبوب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کیجیے آپ. اور میں پھر کہوں چہرے ویرانے نہیں ہونے چاہیے, آپ سننی ہے چہرے ویرانے نہیں ہونے چاہیے. بات میں اردو کی کر رہا ہوں, ایک لفظ نہیں پکڑ سکتے تو اگلے لفظ سے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اعتماد جو انسانیت اخلاق انسانیت, دیکھو انسان اپنے رنگ و نسب سے بعد میں پہچانا جاتا ہے, اپنے اخلاق سے پہلے پہچانا جاتا ہے. اس لیے حضور سید عالم نے فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اچھا ہے. اخلاق کی سب سے پہلی بنیاد عقیدہ ہے. اور اس کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اب آپ صرف میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ پھر اس کی تشریح کرنی پڑے گی. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ایک بندہ شکل و صورت سے انتہائی گورا چٹا خوبصورت ہو لیکن چوریاں کرتا ہو تو گھر میں بٹھائیں گے آپ اس کو؟
نہیں.
اس کو دوست بنائیں گے آپ؟ تو پھر معیار اگر صرف جسم تھا بدن تھا یہ تھا تو کیا رہا؟ اب آپ دیکھیں ابو لہب کو, آپ دیکھیں اس کو لہب, اس لیے ابو لہب کہاں اس لیے جاتا تھا, جو شعلے کا فلیم ہوتا ہے کہ جب آپ ماچس جلاتے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت سا ایک اس پر شعلہ بن کر نکل آتا ہے لہب. تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی کنیت ابو لہب رکھی گئی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ چہرے کی اور بدن کی خوبصورتی کے حوالے سے تو وہ تو اپنے اعتبار سے جو عام لوگ تھے ان میں حسین تھا, لیکن حضرت بلال کو اگر آپ دیکھیں تو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ظاہراً ظاہری الفاظ کے لیے کہ آپ کا چہرہ جو ہے ظاہری اگر آپ دیکھیں تو ہونٹ موٹے موٹے ہیں, ناک جو ہے وہ عام انسان کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی ہے, چہرہ جو ہے وہ جس کو ہم گورا پن کہتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے اگر کسی خوبصورت شخص کو اگر آپ جو انتہائی حسین و جمیل ہو اس کو اگر آپ یہ کہیں یار تو ابو لہب لگ رہا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا, اور اگر کسی حسین شخص کو جو انتہائی خوبصورت ہو اور اس سے یہ کہیں کہ تو بلال لگ رہا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہاں سے مزید سمجھیے آپ, ابو لہب اپنی ظاہری صورت میں حسن رکھنے کے باوجود احسن تقویم کے لفظ کا مزداق نہ ہو چکا, حضرت بلال بظاہر حسن ایسا نہیں, ظاہر عرض کر رہا ہوں جس کو ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے خوبصورت کہا جاتا ہے وہ نہیں, لیکن اخلاق روشن ہونے کی وجہ سے یا کہیں پر بھی اگر انسان کے حسن و کمال کی بات کی جائے گی تو مثال بلال ہی کے نام سے دی جائے گی. میرے دوستو بزرگو ذرا اس بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے, بات کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم کہ اصل چیز انسان کا حسن جو ہے وہ اس کے اخلاق ہیں, اور اخلاق بات چل پڑی ہے تو اخلاق بناوٹ کو بھی نہیں کہتے, گراک دیکھ کر پوڑی باندھنے والے کو بھی نہیں کہتے, خلق طبیعت ہوتی ہے نیچر ہوتا ہے بندے کا, اس میں بناوٹ نہیں ہوتی, اس میں جھوٹ نہیں ہوتا, کیونکہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے طبیعت یاد نہیں ہوتی, وہ تو مزاج ہی اس کا وہ ایسی بیٹھے گا ایسی اٹھے گا. تو خلق جو ہے وہ عادت ہے طبیعت ہے, اس میں تکلف نہیں ہوتا کہ بناوٹ, اور بناوٹ جو چیز ہے وہ اخلاق نہیں ہوتے, بناوٹ جو چیز ہے وہ اخلاق نہیں ہوتے, خواہ مخواہ دل نہیں کر رہا اس کو دیکھ کر وہ ہنس رہا ہے اور وہ معاملات کر رہے ہیں. تو یہ اگر اخلاق کی طرف بڑھنے کے لیے پیش قدمی ایکسرسائز ہو نیک نیتی کے ساتھ تو اس کو کوئی قدر کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے کہ خلق وہ ہوتے ہیں جو خود بخود صادر ہوتے ہیں, وہ اچھی عادتیں جو عادت یعنی جو خود بخود صادر ہو جو بنا کر لائی جائے اس کو عادت نہیں کہتے ہیں, جو خود صادر ہو جائے اس کو عادت کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت راغب ہو. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اخلاق سے ہوتی ہے، اور انسان کا تعارف جو ہے میرے دوست و بزرگو وہ خلق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق معیار جن ہستیوں کو قرار دیا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور درجہ جب وہ اتنے بزرگ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنی کامل صحبت پا چکے ہیں، اتنے اعزاز ان کو مل چکے ہیں، تو پھر روئے زمین پر کوئی بہت بڑا نسب والا ہو، بہت بڑے حسب والا ہو، بہت بڑی فضیلت والا ہو، بڑے اعلیٰ مرتبہ ولایت پر ہو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ درجہ بندی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یہ درجہ بندی اللہ رب العالمین جل وعلا نے رکھی ہے۔ میں بات کو صرف آگے بڑھا کے لے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا، محبوب ان کی اخلاقی تربیت کرو، ان کے اندر سارے کمالات۔ اب آپ دیکھیے دو چیزیں بڑی پیاری بات حضرت صوفیہ کہتے ہیں کہ اخلاق ہر بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچہ ڈاکٹر والی صفت لے کر پیدا ہو یہ ضروری نہیں، ہر بچہ انجینئر بننے والا ذہن لے کر پیدا ہو یہ ضروری نہیں، کن ذہن بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن ہر بچہ حسن اخلاق کو لے کر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو مربی مل جاتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، کسی کو مربی نہیں مل جاتے تو وہ اندر ہی سڑ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہمارے وہاں بالفعل اور بالقوا۔ اس طرح دیکھیں ہر بچہ جو ہے لکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے نا، ہر بچہ پڑھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن استاد جب مل جاتا ہے تو اس نے لکھنے والی چیز بالفعل ہو جاتی ہے اس کی۔ استاد اس کو پیدا نہیں کرتا، وہ صلاحیت اللہ اس میں رکھتا ہے، لیکن استاد مرشد وہ ہے جو اس کو لکھنا سکھاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح سچ بولنا، اخلاق، نیکی، امانت، صداقت، خوف خدا، عفت و پارسائی، حیا و تواضع، یہ سارے انسانی اخلاق جو ہیں جو اس کو فرشتے کے مقابلے پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، یہ سارے مدارج، یہ سارے درجے، یہ ساری فضیلت بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مومن کے گھر پیدا ہو یا کافر کے گھر پیدا ہو، اس سے سروکار نہیں۔ انسان جو بھی ہوگا وہ یہ سارے کمال لے کر پیدا ہوگا۔ جس طرح کے اب آپ دیکھیں، چاہے ہندو کے گھر بچہ پیدا ہو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، استاد اگر اس کو مل گیا تو وہ اے بی سی ڈی الفبا پڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے، لکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور استاد نہیں ملا یا اس کو کوئی دلچسپی نہیں دلائی گئی یا ساتھ میں لوگوں نے اس کے ساتھ کوشش نہیں کی، تو جناب وہ چاہے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے وہ ساری صلاحیتیں اس سے ظاہر نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ آخری عمر میں بھی اگر کسی استاد کی صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ لکھنا پڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اللہ یہ ساری صلاحیتیں بالقوا انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے لکھنے پڑھنے کی مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، سیدنا صدیق اکبر پر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے کے تنوع، اس کے مختلف مراحل، کئی جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ بھی بن سکتی ہے کہ جس سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، صرف بیان یہ کہ اپنے اندر اس طلب کو پیدا کیا جائے، اس احساس کو بیان کیا جائے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کو بزرگوں کو پڑھنے کا جب کوئی طلب اور زاویہ پیدا ہونا، تو پھر اسی تحقیق کو پڑھ کے بندہ پڑھے، ایسا نہ ہو کہ کیا کھا رہا ہے لذت نہیں آ رہی، جس زاویے سے اس کی طلب ہے کہ اس زاویے سے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اس زاویے سے ان کی تحقیق کرے، اور وہ دیکھے گا کہ اس زاویے کے کمال کے اوپر وہی نظر آئیں گے۔ میرے دوستو بزرگو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کو چن لیا گیا تھا ازل سے کہ یہ میرے آخری نبی، میرے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آئیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے نا کہ روحیں بدن میں آنے سے پہلے آپس میں ملتی تھی، الارواح جنود مجندہ، سرکار فرماتے روحیں یہ چڑیا کا جھنڈ جیسے آسمانوں میں اڑتا ہے نا، ایسے روحیں بدن میں آنے سے پہلے ایک دوسرے سے ایسے جھنڈ میں رہتی تھی۔ الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها، بخاری شریف میں بدل خلق کے اندر، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضور کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ فما تعارف منها ائتلفا، کہ جو جھنڈ وہاں پر جس سے متاثر تھا تو یہاں بھی اس سے محبت ہو گئی۔ وما تناکر منها اختلفا، فرمایا کہ جو وہاں پر قریب میں رہنے کے باوجود اگر کسی سے اجنبی، روحیں اجنبی تھی، جاگو اجنبی تھی، تو یہاں بدن میں آنے سے بھی اجنبی۔ اب دیکھیں دو سگے بھائی ہوتے ہیں، طبیعت میں اجنبی پن آ جاتا ہے، لیکن ایک ایک محلے میں، دوسرے دوسرے محلے میں کبھی اس سے ملتے ہیں تو لگتا کہ یار ابھی تک تو میں کسی محبوب سے ملا نہیں، بندہ تو یہ تھا، طبیعت راغب. تو یہ کیا ہے؟ جو روحیں وہاں جس کے ساتھ تھی وہ یہاں بھی اسی کو پسند کرتی ہے، جو روحیں وہاں جس سے بیگانہ تھی یہاں بھی بیگانہ تھی. تو میرے بھائی اس میں بخاری پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں روحوں کا مسئلہ ہے. روحیں جو وہاں پر متاثر تھی تو وہ ایک نعت میں ہی عاشق رسول بن گئی، جو روحیں وہاں بیگانی تھی تو بخاری کو چاٹتے بھی رہے دین پھر بھی نصیب نہ ہوا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
مسئلہ کتابوں کے صفوں کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ خاص طور پر تکوینی نظام ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل والا نے اپنے فضل سے بنایا. اب آپ سنیے، اسی زمین پر بات آگے لے کر چلتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، صد اللہ غالب، سارے صحابہ، ان کے لیے تو ازل میں فیصلہ ہو چکا تھا نا، اس لیے حضور کے قریب آئے. تو پھر احسن تقویم، انسان جو ان اللہ کی تخلیق کا سب سے بڑا ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور اس کی تخلیق کا سب سے بڑا نمونہ ہے، تو پھر وہ تخلیق کا جب نمونہ بنا ہے، ماڈل بنا ہے، تو پھر انسانوں میں جو کمالات رکھے گئے ان میں زیادہ زور سے رکھے گئے، اور پھر ان کو پھر مرشد اور استاد بھی خاتم النبیین عطا ہوا. نبی میں اور غیر نبی میں فرق یہ ہے، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بالقوا نہیں، پیدائش سے بالفعل ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اب یعنی نبی کو پھر کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ہم ساری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں تو پھر کسی استاد کی خدمت میں بیٹھ کر محنت کر کے اس کو اجاگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، استاد ہمارا محسن ہوتا ہے. نبی جو یہ ساری انسانیت کے خاصے اور صلاحیتیں لے کر آتے ہیں، شرافت جو انسان کو ملتی والا کمال پر نبی کو ملتی ہے، تو نبی کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کے بطن کے اندر بھی نبی کے اخلاق بالفعل ہوتے ہیں، اور پیدائش کے ساتھ بھی بالفعل ہوتے ہیں. کسی استاد کی تربیت کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، عام لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کرام میں یہ ساری صلاحیتیں بالقوا موجود تھی، لیکن کمال آپ دیکھیے کہ بالقوا کمال پر موجود تھی، تربیت میں بالفعل کرنے کے لیے بھی اس ہستی کو پیدا فرمایا جن کے نام سے انبیاء میں اخلاق بالفعل ہو جایا کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے ان کی تربیت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فن سے تعلق رکھتے، وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں. اور وہ اس اعتبار سے کہ قرآن کریم میں ذکر کیا، محبوب یتلو، ان میں ہم نے اپنی محبت رکھی ہے، اب تو استاد ہے، اس لطیفے کو، اس مرکز کو اجاگر کر، اب قرآن کی تلاوت ان پر کر، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت وہ نور ہے جو ان کے چراغ ہم نے بنا کر رکھ دیا اندر، بس اوپر سے چنگاری کی ضرورت ہے. محبوب تلاوت کر، پھر یہ روشن ہو جائیں گے. یہ گیلی لکڑی نہیں ہے کہ اس کو سکانا پڑے گا، فرمایا سوکی لکڑیاں، صرف چنگاری دینی ہے ان کو. فرمایا ہم نے مکمل کر کے تجھے دیا ہے، اب تلاوت کی، اب تلاوت والا نور ان میں اتار، پھر یہ ایسے روشن ہو جائیں گے کہ ان کی برکت سے ہم قیامت تک تیری شریعت کو روشن رکھیں گے. پھر میرے دوستو بزرگو، قرآن نے اس بات کو آگے ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتہ، محبوب ہماری نشانیاں ان پر پڑھیے تاکہ جو کمال محبت ان کے اندر ہم نے رکھا ہے وہ روشن ہو جائے، بالفعل ہو جائے. اور پھر فرمایا محبوب ویزکیہم، اور ان کو مانجیے، صاف کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. ابھی تک اگر حالات ابھی تک آپ تک پہنچنے میں راستے میں اگر کوئی گرد و غبار پڑ گیا ہو تو محبوب اس اخلاق کو پالش کیجئے آپ. ویزکیہم، صاف ستھرا کر کے آگے لائیے، اس لیے کہ جو جماعت آگے لانی ہے وہ انتہائی اعتماد والی لانی ہے. ایسی جماعت نہ ہو کہ جنہوں نے تورات میں آمیزش کر دی تھی، ایسی جماعت نہ ہو کہ جنہوں نے انجیل میں آمیزش کر دی تھی، ایسے یہ نہ بنے کہ جیسے عیسیٰ کے ماننے والے بنے تھے کہ چند پیسوں کے لیے نبی کی جان کا سودا کر دیا. محبوب اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، نہ کوئی کتاب اترنی ہے، ان کو ایسے مانج کہ یہ سارا دین جس کمال پر محفوظ ہونا اس طرح محفوظ ہو جائے. اور حضور نے کر کے دکھایا، اور وہ جماعت صحابہ سامنے آ گئی. فرمایا وزکیہم ویعلمہم الکتاب. اگر کوئی کہے جناب آپ اس کو یہاں پر کیوں روک رہے ہیں، میں نے کہا اس لیے کہ اس آیت کا سب سے پہلے مزداق جماعت صحابہ ہیں، پھر اس کو ہم نے پھیلا کے عموم کے ساتھ خصوص کی طرف ہم آ رہے ہیں. پہلے مکمل عمومی بشمول تمام صحابہ کے اس فضیلت کو آپ سنیے جو ہر ایک کو حاصل اپنے درجے کے اندر. کہ یہ وہ جماعت ہیں کہ جن کے اندر یہ سارے کمالات رکھے گئے، محبوب ان کی تطہیر کیجئے، پاکیزہ کیجئے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے ان کو صاف کرنا ہے، آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، آپ نے ان کے اندر دین کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ابو بکر ٹھیک نہ رہے تو میں نے کہا ابو بکر پر بات نہ کرو، نبی کی رسالت تمہارے نزدیک کیسی رہی؟ اب کوئی سیدنا فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی عدالت، حیا اور حضرت مولانا مرتضیٰ اسد اللہ الغالب کے خلاف خوارج اگر بات کریں تو ان سے کہا جائے کہ اب تم بتاؤ تم کلمہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی تربیت کا جو نمونہ بنا وہ تو نبی تھا، اور نبی کی تربیت کے جو نمونے بنے وہ یہ چار یار تھے۔ اب اس میں جس پر اعتراض کرو گے تو اوپر والے پر اعتراض ہوگا۔ سترے لوگ وہ ہیں، خدا جنہیں بخشنا چاہتا ہے انہیں اس ساری کڑی کا احترام عطا فرماتا ہے، جس نے صحابہ کرام کا ادب و لحاظ، ان کی سلامت اور ان کی امانت و دیانت کو قبول کر لیا، دراصل اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کیا، جس نے جناب رسالت کی رسالت کو کمال پر قبول کر لیا، اس نے ہی رب کی توحید پر یقین کر لیا۔ یہ ترتیب ہے، ان میں سے کسی کو گرایا جائے تو اوپر والی چیز خود جو ہے اس کے نزدیک مشکوک ہو جائے گی، اس لیے کہ رب کی تخلیق کا شاہکار ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کی تربیت کا شاہکار صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کی تربیت کا شاہکار اولیاء کاملین ہے۔ اس لیے سنی اس راستے سے چلتا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔
نعرہ تحقیر،
یہ وہ ضرورت میں بیدار کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا۔ جماعت صحابہ کے لیے سچائی دیکھیں کتنی اونچی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی ہے منصب پر، کہ فرمایا کہ آپ ان کو صاف ستھرا کریں، آپ ان کو پاکیزہ کریں۔ تو لہذا اب جو رسول اللہ کو پاکیزہ یقین کرتا ہے وہ چار یاروں کو پاکیزہ یقین کرے گا، جو رسول اللہ کو بزرگ و برتر یقین کرتا ہے وہ ان کی تربیتی یافتہ غلاموں کو ان کے درجے میں یقین کرے اور ان سے محبت کرے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں سے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم فرقان حمید نے تو یہاں تک ان کے معاملے کو لازم اور ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے، بلکہ حضور کی محبت نے، حضور کی تربیت نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ کوئی جھوٹ کیا بولے گا، سچائی کتنی بلند یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا محبوب والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب اگر کوئی رب سے پوچھے نا کہ ایسے بھی تیرے بندے ہیں، فرشتے اگر پوچھے کہ یا اللہ تو نے انسان کو تو پیدا کیا تھا لیکن کیا اس وقت روح زمین پر ایسی کوئی جماعت ہے جو ہم سے زیادہ تجھ سے پیار کر رہی ہو، تو رب کہے گا ہاں وہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ والذین آمنوا، قرآن سورہ بقرہ میں کہ اٹھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی وہ ایمان والے ہیں میرے محبوب کے غلام جو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرنا یہی تو تطہیر تھا، یہی تو تزکیہ تھا جو اس درجے میں پہنچایا۔ یہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر، محبت کا معیار کیا ہے کہ حضور کے، ابھی کلمہ آپ نے نہیں پڑھا ہے لیکن باپ اٹھا کر اگر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب بت کو سجدہ کر، تو باپ چلا جاتا ہے تو آپ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ بچپن ایک عالم ہے علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ باقاعدہ بت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی کو دے۔ آپ نے پتھر اٹھایا، فرمایا کہ اب تو بچ کے بتا۔ اب یہ حضرت ابراہیم کا فیض، جس کو کہتے لطیفہ ابراہیم روشن تھا، لطائف خمسہ میں سے پہلے سے ہی پیدائشی طور پر دو ہستیاں ایسی، حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق، جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر جہاں کوئی عیب عیب نہیں تھا، جو وہ عیب نہ کرے تو اس کی تعریف نہیں ہوتی، جہاں گناہ کو گناہ نہیں بلکہ کار خیر سمجھا جاتا تھا، تو کیا تمیز ایسی تھی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کسی چیز کو غلط جب کہتے ہیں کہ جب اس کو غلط کہنے والا کوئی موجود ہو، لیکن جب سبھی اس کو صحیح کہہ رہے ہو تو پھر کوئی معیار نہیں سامنے، سامنے کوئی ایسا کوئی کسوٹی نہیں کہ جس پر پرکھ کر ہم اس معاملے کو دیکھیں۔ لیکن وہ معاشرہ عرب کا کہ جس میں ہر بندہ بتوں کی عبادت کر رہا ہے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ اس گھٹا ٹوپ ظلمت والے ماحول میں بھی ان کی پیشانی اگر جھک رہی ہے تو رب کے آگے جھک رہی ہے، بت کے آگے نہیں جھک رہی۔ ایسے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے دین کا تحفظ کرنا تھا تو پھر ہستیاں بھی اتنی بے نظیر و بے مثال لائی گئی کہ جن کی مثالیں صرف سبحان اللہ کے جملوں میں بیان کی جا سکتی ہے. اور میں بد مذہبوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سرکار کی نظیر کی بات کرتے ہو, یہاں تو ابو بکر کی نظیر قیامت تک نہیں آ سکتی. تم سرکار کی نظیر کی بات کرتے ہو کہ مثل مصطفیٰ کو ہی پیدا ہوگا, میں نے کہا مثل ابو بکر نہیں ہو سکتا. یہ صداقت کا معیار, قرآن نے جو یہ باتیں کی ہیں صرف ان کے لیے کی ہے, یہ انہی کا خاصہ ہے. اور تم کہتے ہو حضور جیسا کوئی آ جائے گا, ہم نے کہا حضور جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے. حضور جیسا ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کو نبی ہونا ضروری ہے, اور حضور کے بعد کسی کو نبی مانو گے تو تم مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات کی ہے کہ حضور کی مثل ممکن نہیں, اس لیے کہ حضور جیسا ہونے کے لیے اسے کم سے کم نبی تو ہونا پڑے گا. اب اگر حضور کے علاوہ کسی کو نبی مان لیا جائے تو پھر بندہ خود ہی مسلمان نہیں رہتا, تو لہذا حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے. وہ کمالات خاتم النبی, وہ کمالات رحمت للعالمین کا ہونا, وہ کمالات حصول قرآن کا ہونا, وہ اپنے درجے میں اپنے مقام پر ہے. لیکن نبوت کا خاصہ اور خاتم النبیین ہونا, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصف اور شان ہے کہ اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں. قرآن یہ کہتا ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس تک دین آگے بڑھایا جا رہا ہے, آپ اپنی دولت اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں, اچھے اکاؤنٹ اچھی بینکوں کے اندر اس کے قوائف درج کرواتے ہیں, اکاؤنٹس کھلواتے ہیں. کوئی پوچھے جناب روڈ پر کیوں نہیں رکھتے آپ ایسی کھلی گڈیاں جس طرح آپ نے جیب میں رکھی ہیں, اس طرح آپ دروازے پر کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی بڑی محنت سے کمائی ہے, میرے بچوں کے لیے ہے, بیٹی کی شادی کے لیے, مر گیا تو بچوں کے لیے یہ مکان ہے, کاغذات کو سنبھال کے رکھا گیا. تو اب آپ دیکھیں جو دولت ہوتی ہے اس دولت کی قدر ہو کر ہو تو پھر اس کو بچانے کے لیے ایسا بینک, ایسے محافظ, ایسے چوکیدار, ایسی تجوری کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ وہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بچانے کا جو اہتمام کیا ہے, مجھے بتائیے وہ اہتمام کیسے ہوگا؟ جن کے سینوں میں وہ قرآن ہوگا, اور جن کے سینوں میں وہ قرآن ہوگا وہ قرآن کی کیسی محافظ لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے کائنات کی سب سے بڑی دولت کو تحفظ دینے کے لیے جن کے وجود کو, جن کے کلام کو, جن کی سیرت کو اور جن کی شخصیت کو بنیاد بنایا. یعنی اگر آپ قرآن مضامین کو, اگر یہ فلسفہ کا, یہ جو فلسفہ میں بیان کر رہا ہوں, اس فلسفے کا رنگ بھی اگر آپ دے دیں تو بندے کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ صحابہ کے آگے آنکھ اٹھا کر کوئی تنقید کر سکے, اس لیے کہ ان کے احسانات اتنے ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا میری امت پر میرے ابو بکر کا شکر واجب ہے, اس لیے کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو میرے ابو بکر ہی نے میرا ساتھ دیا.
مصطفیٰ کا ہم سفر, ابو بکر ابو بکر, مصطفیٰ کا ہم سفر.
میرے دوستو بزرگو, یہاں تک تو میں نے صرف یہ عرض کیا کہ جماعت صحابہ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی خلق میں سب سے ممتاز اور سب سے اعلیٰ ہے. ایک بات اس پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قول پیش کرتا ہوں, پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا, آپ ذرا غور کیجیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر امتی قرنی, میری امت میں سب سے بہترین وہ ہے قرنی, جو میرے صحابہ ہیں. کیونکہ قرنی کا معنی صحابہ ہی بنتا ہے, کیونکہ قرن افراد کو کہتے ہیں. سرکار نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین میری امت میں وہ ہیں جو میرے دور کے لوگ ہیں. تو وہ کون ہوں گے؟ صحابہ ہی ہوں گے نا, سمجھ رہے میری بات؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. تو یہ لفظ قرآن کی یہ آیات بتا رہی ہے کہ سادات کا ادب سر آنکھوں پر, علماء کا ادب سر آنکھوں پر, مشائخ کا ادب غوثوں کا ادب, کتبوں کا ادب, ابدالوں کا ادب, لیکن صحابہ کے بعد. کوئی نسب میں, کوئی حسب میں, سیادت میں, بنو ہاشم سے ہو, بنو امیہ سے ہو, ولایت میں قطب ہو, ابدال ہو, جو بھی ہو, جو غیر صحابی ہے وہ شرف نسب میں, شرف تقویٰ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا, اس لیے کہ قرآن نے ان کے درجے کو بعد انبیاء سب سے اعلیٰ کیا ہے کہ کوئی شرف پر. کوئی پیر صاحب کتنا بھی بڑا درجہ پا جائے ممکن ہے, لیکن صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی سید صاحب جو غیر صحابی ہیں وہ چاہے تقویٰ و طہارت اور خود بنو ہاشم ہے تو اتنا بڑا نصب انہوں نے رکھا ہے, مرتبہ اور مقام میں مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن وہ کسی ایک صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے. بنو ہاشم ہیں قبول ہے، قطب ہیں قبول ہیں، وقت کے غوث ہیں قبول ہیں، ابدال ہیں قبول ہیں، لیکن یہ ساری فضیلت صحابہ کے بعد ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ ہی سب سے بڑے غوث ہوتے ہیں، صحابہ ہی سب سے بڑے ابدال ہوتے ہیں، لیکن میں یہ عرفی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کسی کے پیر صاحب رتبے مقام میں بہت بڑے ہوں گے، لیکن وہ کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور کسی ایک صحابی کی توہین یہ سارے جماعت صحابہ کی توہین ہے. اسی کو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اپنے تقوی میں، صلابت میں، ولایت میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ امت کے سب سے پہلے مجدد قرار پائے ہیں، لیکن انہوں نے حضور کی صحبت نہیں پائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان کی پیدائش نہیں ہوئی، وہ صحابی نہیں تھے، تابعین تھے، صحابہ کو دیکھنے والے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، پوچھا ان سے گیا، دراصل یہ وہ ہیں جو ساری امت ان پر اعتماد کرتی ہے، تو یہ فرد واحد کا نام نہیں، یہ امت کے ترجمان کا نام ہے. ان سے پوچھا گیا، حضرت یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقوی و طہارت میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ جن کی مثال دی جاتی ہے، عدل میں ایسے ہیں، عدل و انصاف میں، کہ ان کی حکومت میں جس گھاٹ پر بکری پانی پی رہی ہے وہاں شیر کو پانی پیتا ہوا دیکھا گیا، تو عدل ان کا جانوروں پر بھی اتنا چلتا ہے، تو یہ تو عمر ثانی ہیں اور امت کے سب سے پہلے مجدد ہیں، تو حضور ان کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن مبارک کو جلال آیا، فرمایا کہ تم نے ساری باتیں کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے، ہمیں قبول ہے، لیکن تم نے یہ جو پوچھا نا کہ وہ بڑے ہیں یا حضرت امیر معاویہ بڑے ہیں، تو فرمایا غور کرو کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی کی ساری نیکیاں، یہ عدالت، یہ تقویٰ، یہ پارسائی کے سارے اجر و ثواب کو لے کر آئے، اور پھر امیر معاویہ کی وہ نیکی کہ جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا تھا اور ان کے گھوڑے نے سانس لیتے ہوئے اس کی ناک پر مٹی لگی تھی، تو ان کی سواری کی ناک کی جو گرد رینٹ ہے وہ بھی درجے کے اندر عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستی کے اجر و ثواب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. پھر حضرت علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ بولیے سبحان اللہ. ایک مجھ سے کہنے لگا یہ کیا فضیلتوں پر تقریر کرتے ہو؟ میں نے کہا مفتی صاحب یہ فضیلت نہیں عقیدہ ہے. میرے دوستو سماعت فرمائیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو درجہ مقام عطا فرمایا اس میں آپ نے دیکھا کہ غیر صحابی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا. حضور نے خود فرمایا، جلدی جلدی آگے سنی، سرکار نے فرمایا اس کے بعد کسی، میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو سننے کے بعد، یہ قرآن کی آیت اور حدیث کو سننے کے بعد کسی مسلمان کے دل میں شک بھی نہیں گزرتا کہ وہ صحابہ کرام سے برابری، یا ان کے لیے گھٹیا لفظ زبان سے ادا کرنا یا بیان کرنا، یہ وہ تصور بھی کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں. توجہ میری طرف رکھیے، میری امت میں سب سے بہترین لوگ، اس لفظ کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. میری امت میں سب سے بہترین لوگ، اخیر، سب سے زیادہ خیر اور بزرگی والے لوگ میرے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کی صحبت میں رہے، یعنی تابعین ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کی صحبت میں رہے وہ تب تابعین ہیں. یہ تین درجے زبان مصطفیٰ نے خود بیان فرما دی. فرما سب سے افضل میرے صحابہ، اس کے بعد جو ان کے دوست اور صحابی رہے وہ، پھر جو ان کے دوست اور صحابی رہے یعنی سنگی ساتھی رہے اہل ایمان وہ، تو فرمایا سب سے زیادہ میری امت میں، میری ساری امت قیامت تک جو پیدا ہوگی میرا کلمہ پڑے گی، ان میں سب سے افضل وہ ہیں جو میرے صحابہ ہیں. اب قرآن کریم فرقان حمید نے اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے میرے دوستو آگے بیان کیا، یہ تو صحابہ ہیں، پھر صحابہ کی جماعت کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک حال میں نہیں رکھا. جس طرح حضور کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک وہ جو صحابی نہیں تھے بعد والے، ان سے افضل وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. اب جو حضور کے صحابی ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں اس لیے میں اس کو طویل کر رہا ہوں، کچھ لوگوں پر اگر گراں گزریں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں، لیکن پھر بھی اس کی تجدید کر لینی چاہیے، کوئی الگ بات نہیں ہے، کیونکہ محبوب کا ذکر بار بار بھی ہو تو وہ بار بار حسن والا ہوتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں،
لیکن یہاں جو بچے موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، وہ اس عقیدے کو سیکھیں، اور ان کو سکھانا یہ لازم ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں، دین کے تقاضے کے لیے. سبحان اللہ. میرے دوستو دیکھیے، اللہ نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، غیر انبیاء کو، ایک تو وہ تھے جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور ایک وہ ہیں جو صحابی نہیں تھے، یعنی جو حضور کو جنہوں نے دیکھا اور حضور پر ایمان لائے وہ تھے، ایک وہ تھے جو حضور کے دور پاک 23 سالہ دور بعثت کے اندر وہ موجود نہیں تھے، وہ تابعین ہیں، لیکن جو صحابی بھی ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے دو فرق رکھے ہیں. اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حدید کے اندر بیان کیا، اللہ فرماتا ہے، واضح لفظ موجود ہے، کہتے ہیں یہ فضیلت کا موضوع ہے، میں نے کہا لا یستوی یہ عقیدے کا موضوع ہے، یہ باب الفضائل میں سے نہیں باب عقائد میں سے ہے. قرآن کہتا لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا ان سے، لا یستوی منکم، اے میرے بندوں تم میں سے کوئی ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو صحابہ ہی ہیں، غیر صحابی تو پیچھے رہ گئے، لیکن جو صحابی، اب ان سے بات ہو رہی ہے رب کی. فرمایا میرے محبوب کے صحبت میں بیٹھنے والوں سب سن لو، تم بھی سب برابر نہیں ہو، تم بھی سب برابر، تم بھی سب برابر. اللہ نے ہر چیز میں فضیلت رکھی ہے، لوگ اتنے ظالم ہیں کہ جان بوجھ کے فضیلتوں کا انکار کرتے اور دھوکہ دیتے. مجھے کسی نے کہا کہ پرسوں کی کرتے ہوئے مولوی نے کہا کہ نبیوں میں فضیلت نہیں ہوتی، اور کہا کہ جناب قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی. میں نے کہا یہ کیا تم آیت پڑھ کے کیا غلط نظریہ بیان کر رہے ہیں؟ کیا قرآن نے تیسرا پارہ شروع ہو رہا بیان نہیں کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. تو میں نے کہا جو تم قرآن پڑھ رہے تو آگے بھی قرآن کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو جہاں یہ ذکر کیا گیا نا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے کسی رسولوں میں، وہ کہنے کہ یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور میں نے کہا فرق کا معنی فضیلت نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو میرا ایک رسول کو مانے گا وہ سب رسولوں کو مانے گا. یہ تمہارا بندر بانٹ نہیں چل سکتا کہ تم اپنی مرضی سے ایک کو مانو دوسرے کو نہ مانو. فرما لا نفرق بین احد من رسلی، ایک نبی کا کلمہ پڑھو گے تو سب کو ماننا پڑے گا. تو ہم مسلمان مانتے سب نبی کو ہیں، درجہ نبوت کے اندر کے وصف نبوت میں سب برابر ہیں، فضیلت میں برابر نہیں ہے. ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے. یہ جو آیت کہہ رہی ہے لا نفرقو بین احد من رسلی، اس سے رگڑا لگایا جا رہا ہے یہودیوں کا کہ جو حضرت موسیٰ کو مانتے تھے عیسیٰ کا انکار کرتے تھے. یہاں عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے جو عیسیٰ کو مانتے تھے موسیٰ کا انکار کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا لا نفرقو بین احد من رسلی، مومن وہ ہے جو کہتا ہے بھائی جو بھی اللہ کی جناب سے رسول بن کر آیا ہے وہ چاہے 11,000 ہو، چاہے 1,24,000 ہو، چاہے 2,12,000 ہو، ہم تعداد میں نہیں جاتے، جتنے آئے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. تو مراد یہ ہے، مراد نفس نبوت کی ہے، فضیلت کی نہیں. فضیلت میں الگ الگ ہیں. قرآن خود کہتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے اوپر کا گریڈ دیا ہے، فضیلت دی ہے. تلک رسول فضلنا فضلنا فضلنا، ہم نے فضیلت دی. اللہ فرماتا ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے کلام کر کے قریب کیا، کسی کو اس سے بھی اونچا درجہ دیا. اور وہ اجماع ہے ورفع بعضهم درجات سے ذات مصطفیٰ مراد ہے. تو اسی طرح میرے دوستو سمجھ لیجیے آپ اس بات کو کہ نفس صحابیت میں، جس طرح آپ سمجھے نفس ایمان میں، جو کلمہ میں نے پڑھا وہ آپ نے پڑھا، جو آپ نے اور میں نے پڑھا وہی حضور داتا صاحب نے پڑھا، جو کلمہ حضور داتا صاحب نے پڑھا وہی آپ نے پڑھا، وہی کلمہ غوث اعظم نے پڑھا، بات سمجھ رہے میری بات، وہی کلمہ حضرت امام حسن نے پڑھا، وہی کلمہ حضرت امام حسین نے پڑھا. تو کیا سب ایک جیسے ہو گئے؟ بات سمجھ رہے؟ تو نفس ایمان تو ایک ہی ہے، اسی ایک رب کے ماننے والوں کا اقرار تصدیق، اسی خاتم النبیین کے اقرار و تصدیق، آخرت کا اقرار و تصدیق، لیکن درجے الگ الگ ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اسی طرح نبوت میں سب برابر ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا اور اپنے راز کا محرم بنایا، لیکن درجے الگ الگ رکھے. اسی طرح صحابیت میں کہ دیکھا تو سب نے حضور کو ہے، لیکن قرب کسی کو ایک سے بڑھ کر ایک اللہ نے عطا فرمایا. اور اسی کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتا اے جماعت صحابہ تم سب ایک نہیں ہو سکتے، تمہارا رتبہ سب کا برابر نہیں، فرمایا دیکھو فتح مکہ، توجہ ہے، مکہ جب تک فتح نہیں ہوا بہت اسٹرگل تھی. آپ سیرت کے طالب علم ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھتے رہتے ہیں. ایک تو وہ 13 سالہ دور جو حضور نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ تو انتہائی سخت تھا. اس کے بعد ہجرت کر کے آ گئے، مدینہ ریاست بن گئی، کچھ وسائل جمع ہو گئے، پھر بدر میں گئے، احد میں گئے، یہ ساری جنگیں ہوئی. تو مختصر یہ کہ فتح مکہ جو ہے یہ ایک بارڈر ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کا، فضیلت کے درجے عنوان بنانے کی کسوٹی ہے. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا ڈر تھا کہ کافر آئیں گے، اور آتے رہتے تھے، ڈر تھا کہ وہ حملہ کریں گے، تو انتہائی کلیجہ منہ کو آتا تھا. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اب سارا خوف ختم، اب جوگ در جوگ لوگ اسلام لانے لگے. تو اللہ نے فرمایا اب سب تو برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ ہے جو کشادگی کے وقت آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو تنگی کے وقت آ رہا ہے. تو فرمایا وہ برابر نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اب قرآن کہتا سورہ حدید میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں وہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مال دیا. کیونکہ اگر آج مال دو گے تو 10 گنا زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ کاروبار بڑھ گیا، علاقے بڑھ گئے، ترقیاں ہو گئی. لیکن فتح مکہ سے پہلے مال اگر دو تو کس کو پتا تھا کہ ترقی ہوگی؟ یہ مال بھی گیا، جان بھی گئی، لیکن فرمایا انہوں نے مال بھی دیا، جان بھی دی، صرف ہماری رضا کے لیے دی. فرمایا سنیے، یعنی جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی رضا الہی سے آ رہے ہیں، آگے اللہ جواب دے رہا ہے. لیکن وہ جو لوگ تھے جو بن دیکھے آئے، ترقی کو دیکھے بغیر آئے، آزادی کو دیکھے بغیر آئے، ریلیف کو دیکھے بغیر آئے، پڑوسی رات کو حملہ کرنے تیار، رشتے دار دشمن ہو گئے، علاقہ چھوڑ دیا گیا، دوستی برادریاں ختم کر دی گئی، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے ایسے چاہنے والے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے بچوں کو بھی چھوڑا، کاروبار کو بھی چھوڑا، مال کو بھی چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. مدینے آ کر پھر بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایسی لازوال مثال انہوں نے پیش کی کہ رب کا کلام کیا اٹھا محبوب، اب تو ان کے اخلاص کو ہمارا سلام ہوگا اور ان کے درجے ہم بتائیں گے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فرمایا تم میں وہ شخص، تم میں اے جماعت صحابہ، وہ صحابی اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا تھا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا. فرمایا اولئک اعظم درجہ، یہ فضائل کا موضوع ہے، یہ بھابی فضائل ہے، اللہ کی نسب بیان آ رہی ہے. اولئک اعظم، اعظم درجہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے. من الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جنہوں نے فتح کے بعد قتال کیا تھا، فتح کے بعد مال خرچ کیا تھا، ان سے اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت اونچا ہے جو فتح سے پہلے قتال کرتے رہے، فتح سے پہلے سربلندی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے، فتح سے پہلے جو اللہ اس کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے مال خرچ کرتے رہے، اعظم و درجہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے ان سے جو بعد میں خرچ کر رہے ہیں. لیکن فرما محبوب، بعد والے بھی کوئی تنقید والے تھوڑی ہیں. ایک ملا مجھ سے کہنے لگا فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے، تو میں نے کہا تو ابھی لا رہا ہے اور یہ بات کر کے بھی سارا ڈاموڈول ہو رہا ہے. میں نے کہا جو فتح مکہ کے بعد بھی لائے، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے پہلے لائے اور جو بعد میں لائے، دیکھیں گریڈ تو ان کا ہی آلہ ہے جو پہلے لائے، جنہوں نے پہلے خرچ کیا. لیکن محبوب مخلص دونوں ہیں، مخلص دونوں. یہ تو ہم نے تقسیم اس لیے کی ہے تاکہ ان کو سلام پیش کیا جائے، ان کو درجہ بتایا جائے. اب قرآن مکمل ہو رہا، فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے ایمان لائے اور قتال کیا، جو بعد میں آئے ایمان لائے اور قتال کیا، ان سے پہلے والے افضل تھے. لیکن محبوب پہلے والے ہو یا بعد والے ہو، وہ کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے دونوں سے بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے. اور تمہیں بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کی مکمل خبر رکھتا ہے. یعنی یہ بات کون کر رہا ہے؟ فرمایا محبوب جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں وہ بھی مومن ہیں، صحابی ہیں. جو پہلے لائے وہ بھی مومن اور صحابی ہیں، لیکن درجے کے اندر وہ لوگ افضل ہیں جو پہلے لے کر آئے ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ ہم اتھارٹی دے رہے ہیں، یہ تاریخ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ مورخ اگر کسی کو صحیح کہے تو ضروری نہیں بعد میں وہ خراب ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے. یعنی تاریخ کا علم تو رتب و یابس کا علم ہے نا، جھوٹ و سچ کا علم ہے نا، خشک و تر کا علم ہے نا. مورخ ایک تاریخ دان اگر کہے کہ یہ بندہ غلط ہے تو کل وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، ایک تاریخ دان کا یہ بندہ صحیح ہے وہ کل غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ تو پریزنٹ جانتا ہے، پاس جانتا ہے، فیوچر تو نہیں جانتا، لیکن یہ وہ ذات بات کر رہی ہے کہ جو پریزنٹ بھی جانتا ہے، پاس بھی جانتا ہے اور فیوچر بھی جانتا ہے. اور یہ ذکر کیا کہ محبوب بشارت آج دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد تردید ہے کوئی نہیں. فرمایا محبوب وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے انجام کو دیکھ کر ہم بات کر رہے ہیں. اولئک اعظم درجتا، ان کا رتبہ تیری امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. تمام امت سے یہ جماعت اعلیٰ، اس جماعت میں فتح مکہ سے جو پہلے ہیں وہ اعلیٰ، اور ان میں پھر یہ چار اعلیٰ کہ جو جن میں حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. اور میں اس کو بار بار فضیلت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور اس بات کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہاں پر میں بحر شریعت کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں جس سے یہ مسئلہ واضح ہو جائے. حضور صدر الشریعہ نے بڑی پیاری بات تحریر فرمائی، اور اہل سنت کے نظریے کو یوں تو ہم نے درجنوں خطابات اگر آپ دیکھیں گے اس موضوع پر ہو چکے ہیں کہ افضلیت کے مسئلے پر، اولیت کے مسئلے پر، اور یہ افضلیت فضیلت علی الاطلاق کے مسئلے پر. میرے امام کا رسالہ ازلال الانقاء آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں، مطلع القمرین آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کی مسجد کا امام یہ بات کرتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا، میں اہل سنت سے کر رہا ہوں، آپ کمنٹس نہ کریں، جائیں یہاں سے. آپ نزدیک جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے. حضرت صدر الشریعہ امت کے ترجمان بن کر اس بات کو لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ برحق امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں. آپ اردو سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب تک جو بات کی جا رہی ہے کہ نبی پاک کے بعد خلیفہ برحق امام مطلق حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی، پھر چھ مہینے کے لیے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین. ان حضرات کو خلفاء راشدین کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اب اس سے اور فرمایا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین قرار پاتی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو شروع کے چار ہیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ترتیب فضیلت کی ہے. یہ نہیں کہ جس طرح بعض تفضیلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس لیے افضل ہے، نہیں نہیں، یہ افضل تھے اس لیے ترتیب سے خلیفے بنے ہیں. اس بارے فرق کو آپ سمجھیے. اور آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفیق خاص ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کو فضل والا سب سے بڑا قرار دیا ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اعزاز سے نوازا جو آپ کا خاصہ ہے. جس وقت منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی اور ہماری ماں سرکار کی زوجہ، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے جب اپنے گندے ذہن سے بات کرنے کی کوشش کی اور غلاظتیں بکی، اور آپ کی پاک اور پاکیزہ سیرت پر اور آپ کی افافیت پر انہوں نے الزام لگایا، تو اس وقت بہت سے لوگ ان میں ہل جل ہوئی، بہت سے لوگوں کو ہل جل ہوئی. تو ان میں ایک وہ بھی تھا، میں نام نہیں لیتا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے دار تھے، اور صدیق اکبر نے ان کو بچپن سے پالا تھا. صدیق اکبر نے ان کو بچپن سے پالا تھا. جب صدیق اکبر کو یہ پتا چلا کہ اور لوگ تو غلط بات کر رہے ہیں لیکن یہ تو میرا رشتے میں قریب ہی ہے، میں نے تو اپنے منہ کا لقمہ اس کو کھلایا، بچپن سے میں نے اس کو پالا، اس کا مکمل لحاظ کیا، اس نے بھی میری بیٹی پر یہ بات کر دی ہے، تو اپنے گھر میں کہا کہ آج کے بعد میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ اس کی میں تربیت نہیں کروں گا، آئندہ اس کا لحاظ نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ عام آدمی کی بیٹی پاکیزہ پر اگر کوئی الزام لگائے تو باپ پر کیا گزرتا ہے، تو وہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو بیٹی ہونے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بھی ہیں، امت کی ماں بھی ہیں، اتنی تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کا اس اعتبار سے ٹوٹنا اور جذبات کا اس اعتبار سے بلند ہونا یہ بنتا تھا، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر کو احساس ذمہ داری، اور آپ تو امت کے سب سے بڑے مشرک ہیں، تو آپ نے اس جذبے میں ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اب اپنے اس عزیز کو نہ کھانے کو دوں گا، نہ پینے، نہ لحاظ، نہ مالی مدد، کچھ بھی نہیں، میں اس کا بالکل سوشل بائیکاٹ کرتا ہوں، انکار کیا۔ اب سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی،
سبحان اللہ،
ولا یأتل منکم،
سبحان اللہ،
والساعتی،
سبحان اللہ،
ارے ابو بکر تیرے جیسے فضلیت والے لوگ، ولا یأتل منکم اولی الفضل، ولا یأتل اولی الفضل منکم والساعۃ، تم میں وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا دل دکھایا اور اس عزیز کے ساتھ ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے اور اس کو میں چھوڑ دوں گا، قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، تو اللہ فرما رہا ولا یأتل، تو قسم نہ اٹھا، اولو الفضل تو تو بہت فضل والا ہے،
سبحان اللہ،
تو بہت شفقت والا ہے،
سبحان اللہ،
وسع اور مزاجن تو بڑی وسعت والا ہے، تجھے یہ زیب نہیں دیتا، مانا کہ اس نے مستانے بات غلط کی ہے، مانا کہ اس نے تیرا دل دکھایا ہے، لیکن ابو بکر تو ہمارے نبی کا جانشین ہے، اس کی سیرت اور اخلاق کا پرتو ہے، اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اس نے تیرا دل دکھایا ہے، تو بھی تو فضل والا ہے، وسعت والا ہے، ولا یأتل، اس بات پر قسم اٹھانا تیری شان سے جچتا نہیں ہے، اولو الفضل تو تو فضیلت والا ہے،
مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر۔
اب یہاں پر غور کیجیے آپ، یہ آیت خود اپنے اندر بڑی معنویت رکھتی ہے، یعنی حضرت ابوبکر نے قسم اٹھا کر یہ جملہ کہا تھا نا کہ اللہ کی قسم میں اس اپنے بھانجے یا بھتیجے یا رشتے دار کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا، سوشل بائیکاٹ، یہ میرے گھر میں پلا، یہ میری بیٹی کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتا، یہ منافقوں کو نہیں جانتا، سب کو یہ جانتا ہے، تو جب منافقین نے میری بیٹی کی رسول اللہ کی دشمنی میں جب میری بیٹی پر الزام لگایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بدنام کریں، سرکار کی سیرت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ان میں شریک ہو گیا سب جان کر، تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے کہا خدا کی قسم اب میں اس کا لحاظ نہیں کروں گا، اب یہ کمزوری میں غربت میں مر جائے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا غلطی اس سے ہوئی ہے، لیکن تیرے جیسے ظرف والے آدمی سے اتنی بڑی بات اچھی نہیں لگتی، تو ہمارے محبوب کے صرف مسلح کا وارث نہیں، اخلاق کا بھی تو وارث ہے نا، اور کردار کا بھی وارث ہے، تو فرما ولا یأتل، او قسمیں نہ کھائیں، اور مرادی معنی آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، کیونکہ لفظی معنی میں وہ وسعت نہیں آ سکتی جو اس کے مفہوم میں آتی ہے، مضمون بگڑے گا نہیں، لیکن مفہوم کو پھیلایا جا سکتا ہے جبکہ اصل کلام کا مضمون نہ بگڑے، مضمون نہیں بگڑ رہا، فرما ولا یأتل الفضل منکم وسع، ابو بکر تو تو بڑا فضیلت والا ہے، تو تو بڑے ظرف اور کردار اخلاق والا ہے، ولا یأتل، تو قسم نہ اٹھا۔ جب حضور نے آیت پڑھ کر سنائی کہ ابو بکر پتا ہے رب نے مجھ سے یہ کہا، تو دھاڑے مار کر رونے لگے، کہنے لگے گئے اس کے پاس اور اس کو پکڑ کر لائے، فرمایا یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات یہ کہ قرآن نے حضرت ابو بکر اول الفضل فرمایا، اول الفضل منکم، منکم، کم، 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 اے جماعت صحابہ تم سب میں، ولا یأتل اولی الفضل منکم، اے جماعت صحابہ تم سب میں وہ فضل والا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کے مصداق حضرت ابوبکر ہی ہے، کیونکہ واقعہ بنتا ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ آیت کی کوئی بھی اگر آپ زمانہ نبوی کی تاریخ میں تفسیر کریں گے تو اس کی تاریخ بیان کرنی پڑے گی، بولیے کیا کرنی پڑے گی، تاریخ بیان کرنی پڑے گی۔ اگر آپ غارے ہرا کا واقعہ بیان کرے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس نے اپنے دوست سے کہا نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی پوچھے گا حضرت اس کا کیا معنی ہے، یہ آیت کا ترجمہ تو ہم سمجھ گئے معنی کیا ہے، آپ کہیں گے جی غارے ہرا کا معنی ہے یہ، تو آپ کہیں گے جناب غارے ہرا کا تو معنی نہیں ہو سکتا، غارے ہرا میں تو ایسا ہوا نہیں، پھر آپ کہیں گے غارے شور کا واقعہ ہے، تو کہ غارے شور کا واقعہ تو یہ کون ہے جو اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو تاریخ کھولنی پڑے گی کہ یہ ہجرت کی بات ہے، یہ غار میں جب رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر موجود تھے، غار کے قریب جب کافر آ کر غار کے قریب آ گئے تو ابو بکر صدیق کو یہ ڈر لگا، غم لگا کہ کہیں جھک کر اگر وہ دیکھ لیں گے تو سرکار کو پہچان جائیں گے، تو اذ یقول لصاحبہ ہی، تو اسی مصطفیٰ نے اپنے صاحب سے کہا تھا، تو فضل والا بھی قرآن نے ابو بکر کو کہا، صاحب بھی قرآن نے ابو بکر صدیق ہی کو کہا۔ اب آپ آیت دیکھتے چلیے نا، تو فرمایا اذ یقول، جب کہ کہا، کس نے کہا، یقول میں ہوا کون ہے، فرمایا کس نے کہا، فرمایا رسول اللہ نے کہا، لصاحبہ ہی، اپنے صاحب سے، لا تحزن، ڈرنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا حضور آپ اور میں دونوں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرمایا ان اللہ معنا، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔
سبحان اللہ،
ہم دو کہاں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو اٹھا کر کسی اور پر لانا چاہے تو نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ سورت سے زیادہ، ورنہ تفسیر نبھائے گا کیسے، وہ مجھے یہ بتائے، آیت کا ترجمہ کر جائے گا لیکن اس کی تفسیر کیا کرے گا، اس میں جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے اس میں افراد کون ہوں گے، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح سورہ نور کی یہ آیت جو ہے، وَلَا يَعْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو فضیلت والا ہے وہ قسم نہ اٹھائے جو اس وقت والا ہے۔ یہ تاریخی پس منظر، یہی واقعہ بنتا ہے جو حضرت عائشہ والا تھا، اور جس نے قسم اٹھائی تھی وہ حضرت ابو بکر تھا۔ سمجھ رہے میری بات، یہ قرآن کے تناظر میں آپ دیکھیں۔ اور یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا يَعْتَلِ اُلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، 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 اے جماعت صحابہ، تم سب میں جو فضل والا ہے وہ قسم نہ اٹھائے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وسع، وہ وسعت والا بھی ہے۔ ابو بکر صدیق وسعت والے بھی ہیں، عثمان غنی کو غنی ضرور کہا کہ غنی ہیں، احادیث میں انبھار موجود ہے غنی ہیں، لیکن قرآن نے جس کو غنی کہا وہ ابو بکر صدیق ہے، قرآن نے جس کو مالدار کہا وہ ابو بکر صدیق ہے،
سبحان اللہ،
قرآن نے جس کو غنی اور اغنیا کا سردار کہا وہ ابو بکر صدیق،
سبحان اللہ۔
فرمایا کہ تم میں، یہ اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر دیکھیں کتنی فضیلت آتی ہے، فرمایا تم میں وہ شخص جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، فضل والا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے لگے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فضیلت الاطلاق ابو بکر کی ہے تو یہ افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے تو ہم کہتے تھے کہ آپ نہ بیٹھا کریں اوروں کے ساتھ، بندہ پھر آخری عمر میں اپنی دلیلیں بھول جائے، پھر لوگوں کو ڈانٹ کر کہے کہ جناب تمہارے پاس کیا دلیل ہے ابو بکر کے افضل ہونے کی، ہم نے کہا جی طالب علم ہے لیکن آپ بھول رہے ہیں تو ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں، ولا یاتلی الفضل منکم، یہ الفضل جو ہے یہ ابو بکر صدیق کی، انہی کو تو فضیلت والا یہیں سے نکالا گیا نا، مسئلہ تو یہیں سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں وہ لوگ جو فضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں، کشادگی والے ہیں۔ اب یہ دو معنی کشادگی کے، کتنے بولیے، ایک تو اخلاقی کشادگی، اس کا مطلب نفاق نہیں ہے، اگر اس کو اخلاقی کشادگی پر لیں تب بھی ابو بکر صدیق کا اخلاص ثابت ہوتا ہے۔ قرآن، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، امام اعظم نہیں کہہ رہے، امام احمد رضا نہیں کہہ رہے، غوث اعظم نہیں کہہ رہے، داتا علی حجویری نہیں کہہ رہے، سرکار مجدد پاک نہیں کہہ رہے۔ کل کہ تم کہو کہ تم صحابہ کی محبت میں بڑے شدید ہو اس لیے بات کر رہے ہو، میں نے کہا یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وسع، وسعت والے، کشادگی والے۔ بھائی کشادگی کا کوئی تو اطلاق ہوگا نا، کوئی تو اس کا فرد ہوگا، کوئی تو مثال، کس چیز کی کشادگی؟ اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو طبیعت کی کشادگی یا مال کی کشادگی، اب دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اگر اس کو مال کی لیتے ہو تو پھر بھی پتا چلا کہ ابوبکر صدیق جب اسلام لائے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں، جیب بھرے ہوئے تھے ان کے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل تک، 35 لاکھ مربع میل تک، 3 بر اعظم تک اسلام پھیلے گا۔ ابو بکر صدیق اس وقت اسلام لے کر آئے ہیں جب چراغ کو روشن کرنے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لانے کے ساتھ 40,000 درہم آپ کی خدمت میں دی۔ دو شخصیات ایسے ہیں جو سرکار کے بازو بنے، ایک میری ماں سیدہ خدیجہ اور ایک حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے مال لا کر ڈھیر کیا۔ سیدہ خدیجہ ہماری ماں، جن کا لقب مبارک طاہرہ تھا، اور مکہ کے اندر سب سے بڑا بزنس آپ کا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا ان کا مال گیا کہاں سارا؟ وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ غریب فقرا صحابہ پر جو شہید ہو گئے ان کے گھر کی کفالت پر، پیسہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کا کاروبار کا پیسہ وہاں لگا، اور دوسرا پیسہ جس کا لگا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ مولا علی کا اخلاص ساتھ میں ہے، زید بن حارثہ کا اخلاص ساتھ میں ہے، ہماری تقریر کا مفہوم مخالف لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں ہماری تقریر کا یہ نہیں, آپ نے تو ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کہا آپ کے گندا دماغ یہ بات سوچتا کیوں ہے کہ ہم حضرت علی کے خلاف بات کر رہے ہیں. حضرت علی کے خلاف جو بات کرے وہ پکا منافق ہے. حضرت مولا, میں نے کہا رک جا, ہم مولا علی کا یوم آنے دیں, انگلیاں چبواؤں گا. لیکن جو علی کا امام ہے اس کی تو تعریف کرنے دو. جس کے ہاتھ پر علی نے بیعت کی, حسن نے بیعت کی, حسین نے بیعت کی, خانوادہ رسول نے بیعت کی, اسے تو سلام کرنے دو. ان کے محسنین کو سلام کروں گا جب تو وہ فیض کی کھڑکی کھولیں گے. مفہوم مخالف نہ نکالو گفتگو کا مفہوم مخالف نہ نکالا جائے کہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا تشبیہ سمجھیے کہ باپ اگر ایک بیٹے سے پیار کر رہا ہو, اس پوری تقریر سے تشبیہ سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں, باپ اگر ایک بیٹے سے پیار کر رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے دوسرے سے دشمنی کرتا ہے؟ تو جو یہ ذہن نکالا اس کا ذہن گندا ہے, یہ مفہوم مخالف ہے, غلط بات نکال رہا ہے. تو میں یہاں پر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ شان و شوکت و جرت فرمایا, وسا کشادگی ہے. کشادگی اگر مال کی لیں تب بھی موضوع واضح ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے مال کی محبت میں ایمان نہیں لایا تھا بلکہ مال دیا تھا, کیونکہ قرآن نے آپ کو کشادگی والا کہا ہے. قرآن نے آپ کو بولے کیا کہا ہے؟ حضرت بلال کو کس نے آزاد کیا؟ ذرا پڑھ کر دیکھ لیجیے نا. اور پھر قرآن وہاں پر بھی بول اٹھا. سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے گرمی سہی نہیں گئی کراچی کی یار, اور چیخیں ہماری نکل گئی, اور وہ 55-58 سینٹی گریڈ کے قریب گرمی ہوگی, اس سے زیادہ ہی ہوگی, کہ جب کھجور بالکل جوبن پر, اور مکہ جب تپتا ہے تو آپ کو پتا ہے کیسا تپتا ہے مکہ. مکہ کی زمین جب تپتی ہے تو ہوٹل کے اندر کے اے سی کام نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ تپتا ہوا صحرا, پسماندگی, اور چٹیل پتھر کے اوپر گرم آگ کے شعلے بچھائے گئے انگارے, اور اس پر حضرت خباب و حضرت بلال کو لٹایا جاتا ہے. لیکن وہ دیکھیں کیسے مصمم لوگ ہیں, مضبوط لوگ ہیں, وہ احد 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 کر. سرکار قریب سے گئے, حضرت ابوبکر ساتھ میں, مزاج شناسائے مصطفیٰ ہیں ساتھ میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو دیکھا, فرمایا صبر کر, اللہ تعالی کشادگی کرے گا. وسع حضرت بلال, حضرت ابوبکر نے سن لیا, گئے لوٹ کر آئے, اس ان کے جن کے قبضے میں تھے ان سے, اس سے پوچھا کتنا مال چاہیے؟ جتنا اس نے بولا اتنا ہی دیا, کم نہیں کیا. ایسے 17 غلام ہیں, عامر بن فہیرہ ہو گئے, حضرت سیدنا بلال ہو گئے, کئی مسلم خواتین جو کفار کے نرغے میں تھی. لیکن جب بلال کو آزاد کیا تو سرکار بہت خوش ہوئے. تو قرآن کی آیت وہ سورہ لیل کے اوپر گئی نا, قرآن کہہ اٹھا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, سَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى, سَيُجَنَّبُ, ہم اسے بہت دور رکھیں گے جہنم سے. کون؟ اتقا, محبوب جو تیرے صحابہ میں سب سے زیادہ متقی ہے. یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے, اول الفضل بھی ابوبکر صدیق ہے, وصا بھی ابوبکر صدیق ہے, لصاحبی ابوبکر صدیق ہے. قرآن میں یہ اعزاز ہے, فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, جس نے مال دیا پاکیزگی کے لیے. میں ہر بات سے ہٹ کر ایک عامیانہ تبصرہ آپ کے ذہنوں کے اعتبار سے کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہمارے سر آنکھوں پر, ان کی برابری کیا, ان کی گرد راہ قدم سے لگنے والی مٹی بھی ہمارے جبین پر رکھنے, جبین افتخار, ہماری جبین کی نورانیت, اور جس کو ہم تنویر سمجھتے ہیں اس سے زیادہ روشن تو حضرت بلال پر لگنے قدم پر لگنے والی وہ خاک ہے. برابری کا کوئی تصور نہیں, ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عرب کے تاریخی معاشرے پر گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. دیکھیے, اگر آپ کے پاس ہوں 50 لاکھ روپے, ہنسیے گا نہیں, 50 لاکھ روپے, اور آپ ایف ایکس خرید کے لے آئیں, بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, ایف ایکس خرید کے لے آئیں, آپ کے ابا آپ کا کیا حال کریں گے؟ پھر آپ کے رشتے دار آپ کو کیا کہیں گے؟ دوست کیا کہیں گے؟ کتنے کے لیے؟ ایف ایکس لیے, ایف ایکس رکشا خرید لیا, کتنے میں خریدا جی؟ 50 لاکھ کا. 50 لاکھ کا رکشا, ایک ہی رکشا 50 لاکھ کا خریدا تم نے, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, بلا تمثیل. عرب کے معاشرے کی ذہنیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو پرکھا کیسے جاتا تھا اور ایک دینی معاملے کی سمجھ ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے پرکھتا ہے. 50 لاکھ روپے آپ کے جیب میں ہوں اور آپ جائیں ایک رکشہ خرید کے لائیں تو آپ کے بھی دوست کہیں گے اگلے نے ٹھگ دیا تجھے. اس 50 لاکھ میں 100 رکشے آ جاتے تھے, 50 رکشے آ جاتے, اور تو یہ 50 لاکھ کا ایک رکشہ لے کر آیا. ہم تو تجھے بڑا تاجر سمجھدار سمجھتے تھے, تجھے ٹھگ دیا کسی نے. آپ اپنے ابا کو بتاتے ہوئے ڈرو گے, ابا کو پتا دے گے تو ابا بھی کہیں گے تجھے ٹھگ دیا, کس کو دیا, کہاں گیا, کہاں پیسے ضائع کیا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ تو جب تم منہ بالکل ڈھیلا چھوڑتے ہو نا تو پھر مجھے اس مثالوں کی طرف آنا پڑتا ہے, ورنہ آیتوں میں ساری مثالیں خود پوری ہو جاتی ہیں. آپ میرے بھائیوں, اس لیے دل لگی کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, ناراض نہیں ہونا, محبت ہے آپ سے تو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اتنا دیر بیٹھ گئے یار, بندہ کسی کے ساتھ 5 منٹ بیٹھتا یار ہو جاتا ہے. میں اتنے دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو یہ محبت نہیں ہو رہی ہے؟ غور کریں میرے دوستو, اگر 50 لاکھ روپے کا ایک رکشہ آپ لے کر آئے تو آپ کے دوست بھی کہیں گے یار عبداللہ تجھے کسی نے ٹھگ دیا. آپ پریشان ہو جائیں گے. بلا تشبیہ بلا تمثیل, جس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو آزاد کیا تو بہت بڑی قیمت دے کر ادا کیا, کیونکہ اگلے نے مانگا اتنی تھا, آپ نے دے دی. اب جب حضرت بلال کو لے کر آئے تو مکہ کے لوگ کہنے لگے ارے ابوبکر تم اتنے دانا سمجھدار, کاروباری معاملات ہم آپ سے سیکھتے ہیں, یہ حبشی غلام تم نے اتنے پیسے میں خرید لیا. کیونکہ غلام بندے کے لباس کی طرح ہوتا تھا اور سواری کی طرح, لوگ عالی نسل غلام خرید کے اپنے ساتھ چلاتے تھے کہ غلام, اب جتنا آپ اچھا لباس پہنیں گے اس کا آپ کا وقار بڑھتا ہے, آپ کے مکان سے آپ کا وقار بڑھتا ہے, آپ کی سواری سے آپ کا وقار, یہ سارے لباس کی صورت میں آتے ہیں جو آپ کے تن کو ڈھانکتے ہیں اور آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں. تو غلام جو ہے وہ باقاعدہ سواری اور لباس کے مثل تھا, اور جتنے پیسے میں بلال کو خریدا گیا رضی اللہ عنہ, اس میں یقیناً بڑے عالی نسل خوبصورت اور مضبوط کئی غلام خریدے جا سکتے تھے. لیکن کس کو پتا تھا کہ نیت کدھر کی ہے؟ کس کو پتا تھا؟ حضرت ابوبکر نے جواب کچھ بھی نہیں دیا. کسی نے کہا ابوبکر آپ کو فیصلہ صحیح نہیں کیا, آپ نے غلط کیا, باپ ابو قحافہ بھی اسلام ہے انہوں نے قبول نہیں کیا, بھڑ گئے ان کے ساتھ. کہنے لگے تجھے سمجھ نہیں ہے کیا کر لیا تم نے, ڈانٹا ڈپٹا لیکن آپ نے زبان نہیں کھولی. عرب کے لوگ کہنے لگے دیکھو بھائی ابوبکر ہے تو عقل مند آدمی, اگر یہ کام کیا تو اس کے پیچھے راز ضرور ہوگا, ہے یہ حبشی غلام. اب وہ راز کیا, اس تک ان کی رسائی نہیں تھی, وہ اپنے مطلب کے نتیجے نکال رہے تھے. انہوں نے کہا راز یہ ہے کہ اس بلال کے ذریعے یہ کام کوئی کروانا چاہتے ہیں جو دوسرا کوئی کر نہیں سکتا, یا اس غلام نے ان کو یا ان کے خاندان کو کہیں بینیفٹ دیا ہے, فائدہ دیا ہے, نفع دیا ہے, اور ہیں تو مروت والے ابوبکر, احسان اتارنے کے لیے کرے. تو جب لوگوں نے سخت بات کی تب بھی جواب نہیں دیا, جب یہ بات کی تب بھی جواب نہیں دیا, جواب قرآن نے دیا. فرما ابو بکر بولے گا کچھ بھی نہیں لیکن ہم بتائیں گے یہ ہے کون. فرما وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العلا وما لأحد عنده من نعمة, اس نے کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کے اجر کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا کے لیے دیا تھا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى, یہ کام کر کے کسی سے اجر کا متقاضی نہیں تھا, کسی داد کے متقاضی نہیں تھا. فرما وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العلا, صرف ایک ہی ان کی رغبت تھی, ایک ہی خواہش تھی, اپنے رب کی رضا. ولسوف یرضى, اور وہ راضی ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے. بولی سبحان اللہ, قرآن پاک دیتا. تو وسعت سے مراد میرے دوست بزرگوں, اگر مال کی فراوانی دیں تو یہاں اتقا کی بشارت بھی موجود ہے. اور قرآن نے ذکر کیا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں وہی شخص فضیلت والا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اور سب سے بڑا پرہیزگار ہے. قرآن کی نس اٹھا کر دیکھیں اس تاریخی واقعے سے مسئلہ حل ہوگا. یہاں اتقا جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا. کس کو کہا گیا بولیے؟ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں, بچپن سے ایمان لائے 38 سال کی عمر میں. ان کا ایمان دیکھ لیں, مولا علی کا ایمان دیکھ لیں, زید بن حارثہ کا ایمان دیکھ لیں, سیدہ ختیجہ کا ایمان دیکھ لیں, کسی نے کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. میری ماں سیدہ ختیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی, مولا مرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, زید بن حارثہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے, حضرت ابوبکر صدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے 38 سال کی عمر میں ایمان لائے ہیں. 38 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے، یہ چار وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. کروڑوں سلام اللہ اتارے میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر، کہ اس مسئلے کو سلجھانے والے امام اعظم ہیں. لوگ جھڑ پڑے تھے کہ جناب کون پہلے کون پہلے کون پہلے، امام اعظم نے فرمایا کہ دیکھو آزاد مردوں میں ابوبکر پہلے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ پہلی، غلاموں میں زید بن حارثہ پہلے، بچوں میں مولا علی پہلے. تو اس کو سالو کرنے والے اس مسئلے کو، تو پتا چلا اہل سنت بانٹتے نہیں ہیں، تدبیق کرتے ہیں، تدبیق کرتے ہیں، تفریق نہیں کرتے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سر یہ سہرا جاتا ہے میرے آقا سراج الامہ حبر الائمہ کاشف الغمہ سرکار امام اعظم النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر یہ جاتا ہے کہ اب یہ چار جو ہستیاں ہیں یہ اتنی مخلص ہیں کہ کیوں مانے آپ، کیوں نبی ہیں، اللہ ایک ہے، کیسے ہے آپ، رسول ہیں، کیا دلیل ہے، کچھ نہیں، کیونکہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے نا اور چپ تھے. جب یہ بولیں گے تو پھر ہم بولیں گے، جب یہ نہیں بولتے تو ہم کیا بولیں، لیکن چھپ کے کہتے ہیں انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں. سیدہ خدیجہ کو جب آ کر غلام نے کہا کہ وہ آپ کا مال بیچ دیں، کہا تو جا اس کے ساتھ اور جا ان کو دیکھو. جب لوٹ کر آیا آپ کا غلام، نکاح سے پہلے کی بات ہے، کہا کیا کیسے محمد، کہا انسان نہیں انسان، وہ انسان. ابو بکر صدیق بچپن سے ہے، اس وقت سے لحاظ ہے، ساتھ میں جڑ کر چلتے نہیں، دوستی ہے، سب کچھ ہے. حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، زبان سے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن ابو بکر صدیق بھی اس بات کی طرف ہیں کہ جب آپ اعلان کریں گے تو میں گردن رکھنے تو ابھی سے تیار ہوں، کیونکہ یہ جو آپ کے ساتھ میرے زندگی کے 36 سے 34 سال گزرے ہیں نا، میں نے بہت قریب سے دیکھ کر نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہیں یہ. تو یہ سرکار کی سیرت مبارکہ جو ہے یہ حجت تھی، اس لیے جب سرکار نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے گھر کی بیوی ایمان لائی، اور بیوی خوب جانتی شوہر کتنا ہوتا ہے. بندہ کتنا بھی پرہیزگار ہو، بیوی پانچ منٹ تو متاثر ہوتی ہے کہ چھٹے منٹ کہتی ہے آپ ایسے ہیں ضرور، کیونکہ بیوی سے، کیونکہ بیوی کے ساتھ شوہر کی سب سے زیادہ پرائیویسی ہوتی ہے، دل کی بات وہ شیئر کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ میرے آقا کی زندگی اتنی معصوم ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہی بیوی لا رہی ہے، کیونکہ آپ کے اعلان کرنے میں اور آپ کی تنہائی میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. بولو نا سبحان اللہ، کرو بھی سمجھ. آپ کے خود کے نبی ہونے کا، میں نبی ہو گیا، میں نبی ہوں، مجھ پر قرآن اترا اس بات میں اور جو خلوت ہے اس بات میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اس لیے سرکار کی زندگی مبارکہ اس قدر معصوم ہے اور بے عیب ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ پر ایمان لائی. حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، 38 سال کی عمر میں آپ ایمان لائے حضور کے ساتھ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. جب ایمان لائے ہیں، دیکھو اس وقت چار لوگوں نے ایمان لایا، سب کا ایمان اللہ اکبر، سورج ان کے قدموں کی خیرات پاتا ہے، ہم کیا بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے مرتبے اور مقام کے حوالے کی بات ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا تو کہیں گزارا ہی کہیں نہیں. اللہ اکبر، ان کی نسبتوں سے، ان کے ناموں سے ہمارا ایمان ہوتا ہے، ان کے نام اتنے معتبر ہیں. لیکن آپ دیکھیں، لیکن سنجیدگی، کیونکہ درجہ ہے نا، فضیلت کے درجے ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو کہا لا یستوی کے تحت یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. تو دیکھیں سیدہ خدیجہ ایمان لائی، بہت اعلیٰ، لیکن معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا، لوگ کہتے جی بیوی ہے، ساری فضیلت کے ساتھ جو میں ذکر کرتے ہوئے تاریخ کی بات عرض کر رہا ہوں، بیوی ہے. حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، اس معاشرے میں غلام کی قدر نہیں تھی، وہ کہہ رہے جی غلام ہے، وہ تو کسی سے بھی متاثر ہو جاتا. لیکن سیدنا زید بن حارثہ کا جو اخلاص ہے اس کو وہ نہیں پکڑ پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے جس حضرت بلال کی بات میں نے کی. لیکن ان کا جو عمومی تجزیہ ہوتا تھا کہ بھائی بیوی اگر مان رہی تو کون سی بڑی بات ہو، تو بیوی ہے، غلام اگر مان رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہو، تو غلام ہے. حضرت علی بچے ہیں، کہا بچے کا کیا اعتبار، حالانکہ اس فضیلت سے ہٹ کر میں ان کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. تو کہا جی اب بیوی ایمان لائی ہے تو بیوی ادھر کی ہے، غلام لائے تو غلام کا کیا، غلام تو کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے وہ لے آئے تو لے آئے، ان کی ذہنیت کی بات سمجھ رہے میں. حضرت مولا مرتضیٰ 8 سال کی عمر ہے، اعلان حضور کے ساتھ کیا، تو کہا بچہ ہے. متاثر عرب کو جس نے کیا وہ ابوبکر کے ایمان نے کیا، متاثر سے مراد ہلا کر رکھ دیا ان کو، کہ ابو بکر جس کی تجارت کو ہم نے دیکھا، کاروبار کو ہم نے دیکھا، نہ یہ غلام ہے نہ یہ بچہ ہے، ایسا مدبر ہے، ایسا مدبر ہے کہ عرب کے بڑے بڑے زعما اس کی صحبت میں بیٹھ کر گتیاں سل جاتے ہیں. یہ ایمان لایا ہے تو بات کچھ ہے. صدیق اکبر کے ایمان نے، اعلان نے متاثر کیا. اور کیسا، جب ابھی آپ دیکھیں چار ہی ہیں، غلام تو ساتھ میں چل رہے ہیں، سیدہ گھر کے اندر ہیں، حضرت علی بچے ہیں. خود مولا مرتضیٰ یہ کہتے ہیں، جب حضرت مولا مرتضیٰ سے کسی پوچھا شیر خدا آپ کس کو سب سے بڑا بہادر مانتے ہو، فرما ابو بکر کو. فرما حضور وہ کیسے؟ کہ میں حضور کے ساتھ تھا خانہ کعبہ میں جب سرکار نے پہلی تقریر کی. جب سرکار نے پہلی تقریر کی کہتے میں حضور کے ساتھ تھا حضرت علی کہتے. فرما جیسی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا اور اللہ کی وحدانیت بتوں کی مذمت کی، قریبی لوگ مارنے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے تو میں نے دیکھا، میں اس وقت تھا، خود حضرت علی کہتے ہیں بچہ تھا، میری ٹانگیں پتلی تھی بچپنے میں. فرما میرے ہاتھ پتلے تھے، میں آگے بڑھا لیکن میں نے دیکھا کہ جو سب سے آگے پڑھ کر اپنے سر پر ڈنڈے اور اپنے چہرے پر گھوسے کھا رہا تھا اور حضور کو محفوظ کر رہا تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا. وہ ابو بکر صدیق تھا. یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے دھڑام سے گر گئے. اٹھا کر جب لے جایا گیا اور ہوش جب آیا تو ماں نے کہا بیٹا کیسے ہیں؟ کم حضور کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ اخلاص کی نظیریں ہیں. غار میں حضور ساتھ لے گئے. ابھی اس بچے نے پڑھا کہ بستر پر سیدنا مولا مرتضیٰ کو لٹایا، کیونکہ وہ اہل بیت ہے نا، گھر میں تو وہی لیٹیں گے نا، کوئی اور تو نہیں لیٹ سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کی بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ابو بکر صدیق کا ایمان. بولیے سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کا ایمان ہے. اور اعلان آپ نے اعلان کیا. تاجر تھے، بزنس مین تو سب سے پہلے پیر سے بھاگتا ہے. ارے کچھ لینا ہے تو لے لو یار، پمپ پیچھے آپ کرتے رہو. ابو بکر عرب کے سب سے بڑے بزنس مین تھے. حضور کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا، تنہا یہ کھڑے تھے. پیچھے بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چبا کر رکھ دیں گے کافر، کچھ پرواہ نہیں، کچھ پرواہ نہیں. ساتھ میں کھڑے ہیں، مال بھی حضور کا، جان بھی حضور کی، گھرانہ بھی حضور کا. ایسی تعبیر. اس لیے ابو سفیان بھی اپنے دور میں بعد میں صاحب ایمان صاحب رسول ہوئے اور غزوات میں گئے، لیکن جب وہ اسلام لے جائے قریش کے سردار تھے تو انہوں نے تو زید بن دثنہ جیسے صحابی کو دیکھ کر، جو حضرت ابو بکر کے خادمین میں سے ہیں، ان کو دیکھ کر کہا، ان کے جذبے کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم قریش کے سردار ہیں، وہ عرب کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے وفادار سنجیدہ دیکھے لیکن رسول اللہ کے وفادار جیسے غلام ہیں نا، ایسے میں نے نہیں دیکھے. وہ زید بن دثنہ کو دیکھ کر متاثر ہوئے، کاش وہ ابو بکر کے قریب تو آ کر دیکھ لیتے. تاثر کیا ہوتا ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق دیکھے، ہوا کا جھونکا کیسا پیارا مجدہ سناتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے ذخیرہ اسلام کے مضبوط ستون. زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت سعد بن وقاص حضور کے ماموں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف عرب کے بڑے تاجر ہیں، عثمان غنی بڑے مالدار ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بڑے سمجھدار مدبر ہیں. ان سب کو اسلام میں لانے والے ابو بکر. آگے سے انہوں نے کہا تم ایسے ہی ابو بکر کہاں کب سے لیے؟ یہ معاشرے میں اعتماد ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. بولیے سبحان اللہ. یہ حضرت، اور جب غار بستر پر حضرت مولا مرتضیٰ کو سلایا، وہ فضیلت اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ چاند و سورج سے زیادہ روشن فضیلت ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی، کہ کافر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، جان بلب ہے، لیکن اعتماد اور اخلاص میں کون حضرت مولا مرتضیٰ کے جوتوں کے قریب پہنچ سکے. کہ آپ بستر پر لیٹے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہری چادر سرکار نے اپنی عطا فرمائی، اور سرکار کی ہری چادر پہن کر رات کو وہ سو گئے. اور فرمایا پہلے تو ڈر رہتا تھا کہ کہیں سانس نہ رک جائے اور موت کا فرشتہ نہ آ جائے. آج حضور نے کہا تھا کہ صبح ہوگی مال تقسیم کرنا. فرما آج میں نے اپنی نیند کی تمام جو کیفیت تھی اس کو قرار دیا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کہ صبح ہوگی. حضرت مولا مرتضیٰ صد اللہ الغالب، نعرہ حیدری، مولا مرتضیٰ اسد اللہ الغالب بستر پر ہے، سرکار حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں گئے نا، ساتھ میں. تو کہتے جی بستر پر لیٹ جاتے، تو میں نے کہا اگر بستر پر حضور لٹاتے پھر بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر تو کہتے لے کر تو ان کو گئے تھے. تو میں نے کہا یہ گندگی صاف کر پہلے، تو ساری چیزیں اپنے درجے میں روشن نظر آئیں گی۔ حضرت مولا مرتضیٰ اہل بیت میں سے آپ کو لٹایا گیا، آپ کا اخلاص، آپ کی فضیلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ابوبکر صدیق کو، کیونکہ قرآن کہہ چکا تھا محبوب وما لی احد عنده من نعمۃ تجزا، یہ کسی کو نہیں جانتا، یہ تجھے جانتا اور مجھے جانتا ہے بس۔ حضرت ابوبکر کو حضور ساتھ لے گئے، ساتھ لے جانے کا مطلب کیا پتا ہے؟ کافر سارے مکہ کے حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، اگر خدا نہ کرے کسی بندے کو کوئی مارنے کے لیے تیار ہو اور علاقے کا سب سے بڑا طاقتور ہو، آپ اگر اس کو گھر میں چھپا دیں گے وہ آپ کو چھوڑے گا؟ آپ اگر راز بتا دیں گے تو وہ جو مارنے والا اس کو آ رہا ہے وہ آپ کو چھوڑے گا؟ آپ تو دور سے کہیں گے بھائی موبائل بند کر کہیں مجھے فون نہ کر دے وہ، کیونکہ میرے تو بچے ہیں، یار لائٹ بجا دیں، میرے گھر کی طرف نہ آ جائے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہا جا رہے ہیں تو لے کر حضرت ابوبکر کو جا رہے ہیں، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور کلمہ آپ کا پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، خدا کو ایک مان رہا ہوں، سب سے یقین کر رہا ہوں، حضور جا نہیں سکتا آپ کے ساتھ، اس لیے کہ اگر پیچھے لوگوں کو پتا چل گیا کہ مکہ کے اندر میرے گھر نے آپ کی تائید کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، تو میری جوان بیٹیاں ہیں، بوڑھا باپ ہے، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی اس نقشے سے بھی ابوبکر کو سوچو۔ تم تو لالچ لالچ کی بات ہے، گئے گئے، میں نے کہا کچھ بھی کر، گئے وہی۔ سیدنا صدیق اکبر میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا، لیکن گئے پیچھے گھر کو تنہا چھوڑ کر، پیچھے گھر کو تنہا چھوڑ کر غار میں حضور کے ساتھ رہے۔ یہ تو ابوبکر صدیق ہیں، ان کا غلام ہے عامر بن فہیرہ، ان کا غلام ہے عامر بن فہیرہ، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قریش کا مزاج تو یہ ہے کہ جناب غلام ٹکوں میں بکتے ہیں، یعنی اگر یہ 5000 والا ہے تو اگلا 10000 دکھائے تو وہ ادھر نکل لے، لیکن جس وقت کافروں نے اعلان کیا حضور کو ڈھونڈتے رہے، اعلان کیا کون ہے، ہزاروں درہم دیے جائیں گے، قریش کے اعلیٰ خاندان میں شادی کرائی جائے گی، اتنا انعام دیا جائے گا، وہ 5 درہم میں غلام بک جائے، آگے اربوں روپے کی آفر ہے، اس مکہ کی گلیوں سے وہ گزر رہے ہیں اور کافر آوازیں دے رہے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس بتائے کوئی، اس کو اتنے 1000 درہم ملیں گے، جو زندگی بھر بھی اگر غلام کماتا رہے تو اس کی نسلیں اتنا نہ کما سکے جس اس صرف ایڈریس بتانے پر کہ وہ کہاں پر ہیں، اور انہیں تو پتا ہے نا کہاں پر ہیں، کیونکہ یہ بکریاں لے کر جاتے ہیں ادھر غار تک، بکریاں لے جاتے ہیں، بکریوں کا دودھ پلا کر واپس لاتے ہیں، یہ تو غلام ہے، یہ تو غلام ہے نا، جو ایک ادھر بک گیا ادھر بک گیا، لیکن تربیت میں کس کے ہے؟ میں ابو بکر کے بیٹے کی بات نہیں کر رہا رضی اللہ عنہ، میں گھرانے کی بات نہیں کر رہا، میں غلام کی بات کر رہا ہوں۔ عامر بن فہیرہ مکہ کی گلیوں سے جس وقت گزرتے تھے، گرد و نواح سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ جناب یہ اعلان کہ اتنے پیسے دیے جائیں گے، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، آپ نے اس طرف تھوکا بھی نہیں۔ میں نے کہا ابوبکر کے اخلاص پر کیا بات کرتے ہو، ان کا توتی اخلاص تو عقیدت اور احسن تقویم کے اس ہمالیہ کی آخری چوٹی پر موجود ہے کہ ان کا جوتا اٹھانے والا عامر بن فہیرہ بھی مال کی گڈی کے آگے بکتا نہیں ہے، سر جھکا کر ہنس کے چلتا ہے کہ پتا سب بھی ہے، بتاؤں گا پھر بھی نہیں میں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے سینوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عقیدت کے لیے کھولے، اور یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جو ایک پورا سبق ہیں، ایک پورا مکتب ہیں، ایک پورے درسگاہ ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ 50 گھنٹہ یہ احاطہ نہیں کر سکتا ان کی زندگی کا، لیکن ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ ان کے ناموں کے صدقے پاکستان کو اور ہم تمام کو، اہل عالم اسلام کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ کرام، خانواد رسول، اہل بیت عظام، آل نبی، اولاد علی، تمام کا احترام، حضور کے صاحب کا احترام، امت کے اولیاء کا احترام، علماء و مشائخ کا احترام کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نور کوثر کو اللہ برکت دے۔ دیکھو یہ بالکل ہم اپنے آپ کو ریوائیو کر رہے ہیں، یعنی اب یہ پوری تازگی ہو رہی ہے، توحید کو دوبارہ، سبق کو تازہ کیا، رسالت کو تازہ کیا، اب یہ چیزیں تازگی کی طرف آ رہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ دین ہے یہی، بس اس کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، اس کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، اور یہی وہ یادیں، کیونکہ ہم گوشت پھوس جذبات کے ہیں، یہی یادیں ہیں جو قلعے کے مانند ہوتی ہیں، پنجرے کے مانند ہوتی ہیں، جس میں ایمان کا پرندہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، یہ میرا امام کہتا، اصدق الصادقین، کیا جملے کہے میرے امام نے، سبحان اللہ، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا۔ او ہم تو بہت پیچھے ہیں، خوش ہو جائیں تو ہمیں بھی مل جائے گی جنت، اصدق السابقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔